الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن ضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عزم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمه للارامل مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعن حكيم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يحلف الله انزل اسم ابي بكر من السماء الصديق رواه الطبراني وهيثم ايضا وقال هيثم رجاله رجال الصحيح اي رجال الثقات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال حسان بن ثابت في مدح ابي بكر رضي الله تعالى عنه وساني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به رجلا فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا ہم پر بے حد و بے قیاس فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کے اول رفیق، اول صحابی، اول ساتھی، اول مخلص دوست، خلیفہ بلا فصل حضور حسین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے اس مبارک یوم میں جمع کیا اور آپ کی بارگاہ مقدسہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے مناقب و فضائل و خصائل کو ذکر کرنے کی ہم جیسے بیکار لوگوں کو یہ توفیق اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے عطا فرمائی اور یہ ہمارے لیے ترقی مدارج اور درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اس کی آواز تھوڑی نرم رکھیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر و انہ خیر خلق اللہ کلیہم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الی قدرہ ما شئت من عظم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عنایات کے صدقے تسلسل کے ساتھ اس مسجد شریف میں ہمیں یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی سعادت ہر سال خاص آپ کے یوم کے اہتمام کے حوالے سے نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس مسجد کو آباد رکھے, اس مسجد میں شریک تمام افراد کو بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے. تقریباً 15 سال کے لگ بھگ کا یہ عرصہ ہے, اس کی 16 سال کا, کہ الحمدللہ ہر سال یہ سعادت اللہ رب العالمین ہمارے لیے مقدر فرماتا ہے کہ ہم اس کے محبوبوں کا عرس اور اس کے محبوبوں کے مناقب کو اس مسجد شریف کے اندر تسلسل سے محض اس کی توفیق اور اس کے فضل سے ذکر کرتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو ذکر کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بہار کے جتنے جلسے اور جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس میں عقیدت و محبت کے وہ بنیادی گوشے جس کو تقریری انداز میں اگر ذکر کیا جائے تو یقیناً ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے, وہ مختلف جلوس اور مختلف اجتماعات, مختلف مجالس اور مختلف بزم میں ہوا کرتے ہیں. لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب اس مسجد شریف میں ہم کوئی پروگرام رکھیں تو جو باتیں جلسوں کے اندر ذکر کی جاتی ہیں اس کو بھی رکھتے ہوئے خاص طور پر اسلامی نظریات پر ایک تحقیقی مقالے کی صورت میں, ایک پورے عنوان کی صورت میں, ایک مقالے کی حیثیت سے ایک پورا ایک مضمون دلائل کے ساتھ ذکر کیا جائے. الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے مناقب کے حوالے سے وہ سی ڈی شائع بھی ہو چکی ہے, سنی کا سچ. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں, ہمارا جو تعلق ان ذوات مقدسہ سے, ان ہستیوں سے ہے, وہ کیوں ہے اور ان کے مرتبے اور ان کے مقام کے ساتھ ہماری نسبتیں کس طرح وابستہ ہیں, تو اس کو تسلسل کے ساتھ اس مسجد شریف کی مختلف مجالس کے اندر, مختلف محافل, مختلف اجتماعات کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا, ایک بات. اور دوسری بات, محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہو تو پھر اس کی طرف کوئی آنچ نہ آنے دی جائے, بلکہ جو انگلی اور جو تیر اور جو حملہ اس کی جانب ہو تو اس کو اپنے سینے اور اپنے جسم پر وہ وار کو سہے. جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے نسبت رکھتا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں, آپ کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں. رافضیہ اور شیعہ نے جو اس پر اہل سنت و جماعت کے مقابلے پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اہانت اور توہین پر جو مغلظات اور بھاند بھاند کی جو بکواسات ذکر کی ہے, الحمدللہ یہ توفیق ہمیں نصیب ہوئی کہ ہمارے اکابر نے ان تمام کے جوابات کو اپنی کتاب میں مرتب کیا. اور الحمدللہ ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ تقریباً صحابہ کے تان پر جتنے مسائل تھے الحمدللہ اس مسجد شریف میں ہم نے تمام کا جواب یہاں پر ریکارڈ کرا دیا. اور جس میں مبالغہ یا تقریری جوش نہیں بلکہ ہوش کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل کو, تاریخی تسلسل کو, اہل بیت کی تعلیمات کو اور امت کے تسلسل کو جو اہل سنت کے ائمہ اور اکابر نے ہم تک اس امانت کو جمع کیا ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچائے. ٹرک آف اسلام کے اوپر وہ پوری بحث موجود ہے, سنی کا سچ کے حوالے سے اس سی ڈی کے اندر شاید ابھی آپ کو تقسیم بھی کر دی جائے گی, وہ موجود ہے جس میں سارے عنوانات جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے بعض بد مذہب نوجوانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, تو الحمدللہ جذبات کے اعتبار سے, دلائل کے اعتبار سے, سنجیدگی کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے جو تقاضے قبولیت کے ہوتے ہیں بتوفیق الہی اللہ کے فضل سے الحمدللہ ان تقاضوں کے تحت ان تمام دلائل کو ذکر کر دیا گیا. آج کی نشست میں چند ضروری باتیں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے مقام عالی اور مقام جلالت کے حوالے سے ذکر کریں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولیت پر بہت بحث پہلے بھی گزر چکی ہے, اس کے ضمن میں آج ہم چند باتیں عرض کریں گے اور بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مختصر حالات زندگی کو بھی آج ذکر کریں گے, اور قرآن کریم میں جو آپ کی فضائل ہیں وہ بھی ذکر کریں گے. ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا ایک خاص ربط ہے اور ایک تعلق ہے جس کو قرآن نے خود ایک سند دی ہے کہ ثانی اثنین, وہ دو میں سے دوسرا. یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت اور رفاقت جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, تو یہ اعزاز اور یہ سند اور یہ لقب اللہ نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا ثانی اثنین، یعنی دوسرے میں سے، وہ دو میں سے دوسرا. تو یہ وہ دو میں سے دوسرا جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ کلمات سیدنا صدیق اکبر کی رفاقت کے لیے ذکر کیے ہیں، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضائل کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ کی اولیت، آپ کی ابقاریت سارے جماعت صحابہ میں، دور رسالت میں بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں تشریف لے جانے کے بعد بھی، پوری امت کا، سرکار کے دور مبارکہ میں بھی، بعثت کے دور میں بھی، توجہ سنیے، اور سرکار کے رفیق اعلیٰ کے سفر کے بعد بھی، ہر صحابی، پوری امت کا اس بات پر اجماع رہا کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. قرآن نے آپ کی افضلیت کو ذکر کیا، آپ کے مرتبے، آپ کی قربانیاں، آپ کی جان نثاری اور آپ کی جو، آپ کے جو اثار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہیں، آپ کی جو ایک، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظوں کے اندر، ایسی قربانیاں ہیں اور ایسے جذبات ہیں اور ایسی فدویت کے معاملات ہیں جس کو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ سے قبولیت کا درجہ ملا. کہیں پر عتقہ کہہ کر آپ کو خراج تحسین پیش کیا گیا، کہیں ثانی سنین کہہ کر آپ کو خراج تحسین پیش کیا گیا، کہیں کہ ولا یأتل اولی الفضل، اولی الفضل کہہ کر، یعنی سب سے بڑا فضل والا، علی ذات والا کہہ کر سورہ نور میں اللہ نے آپ کو خراج تحسین پیش کی ہے. تو گویا کہ یہ مراتب ہیں جو قرآن مجید نے جگہ جگہ پر کہیں اولی الفضل، یہ فضل والا، اللہ نے حضرت ابوبکر کو لقب دیا اولو الفضل، یہ فضل والے ہیں. سورہ نور کے اندر، سورہ لیل کے اندر آپ کو لقب اللہ نے عطا فرمایا اتقا، سب سے بڑا بزرگ اور برتر ہے، سب سے زیادہ نیکیاں اسی ابوبکر کی ہے. اتقا سب سے پرہیزگار یہ ہے، سب سے بڑا نیکی والا یہ ہے، سب سے بڑا نیکوکار یہ ہے. اور رفاقت کے اعتبار سے سورہ توبہ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین ذکر فرما ثانی اثنین، یہ ہمارے حبیب سے کتنا قریب ہے. فرما جب حبیب کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ محبوب و ثانی اثنین، ابو بکر کون ہے؟ فرما ابو بکر نہیں، تم دونوں میں سے یہ دوسرا ہے. تو یہ بنیادی القابات. اور پھر اسی طور سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس میں خاص طور پر آپ کو صاحب رسول اللہ کہہ کر بھی خطاب کیا، آپ کو صاحب کا لفظ بھی قرآن نے ذکر کیا. تو آپ کی صحابیت بھی قرآن کے اندر واضح طور پر آئی ہے کہ قال علی صاحبی ہی، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس خطاب کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما محبوب کے لیے کہ جب ہمارے محبوب نے اپنے صحابی سے کہا. تو پورا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن میں جس کو قرآن نے صحابی کہہ کر خطاب کیا ہے رسول اللہ کا، وہ صرف سیدنا صدیق اکبر ہے. پورا قرآن پڑھیے، سب سے بڑا نیکوکار، جملے ذرا سنیے، سب سے بڑا نیکوکار، سب سے بڑا پرہیزگار. کیونکہ فضیلت کا مدار خلافت نہیں ہے، فضیلت کا بڑا سب سے بڑا نیکوکار ہونا ہے. تو سب سے بڑا نیک حضرت ابو بکر ہیں، اس لیے آپ کو سب سے بڑی خلافت نصیب ہوئی ہے. پھر امت نے عقیدہ رکھا کہ جو تسلسل خلافت کی ہے، شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل الایمان میں اہل سنت کا یہ اجماعی نظریہ نقل کیا ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ امام بحقی نے کتاب الاعتقاد کے اندر اور امام ابو منصور ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر اس مسئلے کو اہل سنت کے اجماعی نظریے کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہم دیکھتے ہیں وہی ترتیب فضیلت کی ہے، تصوف کے اعتبار سے بھی، فقہ کے اعتبار سے بھی، نیکیوں کے اعتبار سے بھی. امت میں اگر سب سے بڑا ولی کوئی ہے تو ابو بکر ہے، امت میں سب سے بڑا نیکوکار کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہیں، امت میں رسول اللہ کے سب سے بڑے مخلص اگر کوئی ہیں تو ابو بکر ہیں، امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابی کوئی ہیں تو ابو بکر ہیں، امت میں اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے دوست جن کو حضور اپنا دوست قرار دیا ہے اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق. اور اس میں دوسری بات یہاں پر یہ سنیے کہ آپ کی افضلیت پر امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، ہم اس کے اجماع کے قائل ہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل الایمان کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو اجماع لکھا، اجماع. اور فرمایا کوئی شخص اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرے اور کہے کہ میں حضرت ابوبکر کو افضل نہیں مانتا تو وہ خارج اہل سنت ہے، وہ خارج ہے. یہی بات حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبہ شریف میں لکھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہی بات پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں بھی ہے، یہی بات میرے آقا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب از زلال الانقا میں بھی ہے. اور از زلال الانقا الحمدللہ میرے پیر مرشد حضور تاجدار اہل سنت تاج الشریعہ قبلہ دامت برکات عمرعالیہ نے از زلال الانقا کا بڑا سلیس ترجمہ کر دیا ہے اور وہ مارکیٹ کے اندر کتاب آ چکی ہے. اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کی تمام نصوص کو نقل کیا اور اس بات کو بیان کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت یہ اہل سنت کے لیے ضروریات میں سے ہے، اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرے وہ خارجی اہل سنت ہے، اور جو حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے، پکا کافر ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے جو چیدہ چیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، ایک سنی ہونے کے حوالے سے آپ کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر قرآن میں، اور قرآن نے واضح طور پر آپ کے لیے کہا وقال للصاحب، اور علماء نے لکھا کہ آپ کو صاحب کہنے میں قرآن کی نص موجود ہے، اگر کوئی آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو وہ پکا کافر ہے، وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی بات تو بہت دور کی معاذ اللہ، اگر کوئی آپ کے رسول اللہ کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی آپ کو افضل ہونے کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے قریب ہونے کا اور سرکار کی امت میں سب سے اعلیٰ اور بعد الانبیاء سب سے اعلیٰ ہونے کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ خارج اہل سنت ہے۔ یہ ضروری عقائد ہے جس کو قرآن کے ذریعے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جہاں پر میں نے آپ کو کہا کہ قرآن نے سورہ لیل کے اندر آپ کو اتقا کہا، سورہ توبہ کے اندر آپ کو صاحب کہا، سورہ توبہ کے اندر آپ کو قرآن نے ثانی سنین کہا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ نور کے اندر آپ کو اولو الفضل کہا، یہ سارے خطاب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے، اور یہ تواتر سے ثابت ہے، اس میں کسی اور صحابی کا گزر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اولو الفضل کی اگر بات کی جائے تو جو قرآن نے کہا کہ قسم نہ کھائیں وہ فضل والے لوگ کہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ دیں گے، اس سے حضرت علی مرادی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم، جو حقیقت وہ بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی، میں ان صحابی کا نام نہیں لیتا، ایک قریبی رشتہ دار جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت میں کسی نے ان کو ورغلا دیا تو وہ اس میں شریک ہو گئے، اور سیدہ کی پر جو تہمت لگا رہے تھے معاذ اللہ ان میں وہ چل پڑے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ اس کو میں نے بچپن سے پالا تھا، اب میں اس کی کوئی امداد و اعانت نہیں کروں گا اور میں اس کو چھوڑ دوں گا، وہ بدری صحابی تھے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے کہ بدری صحابی کا یہ رتبہ ہے کہ یہ بدر میں آ گئے بس کافی ہے، اب یہ زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہے خدا نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ دیکھو تم جس کے بارے میں کہہ رہے ہو جو تمہارا عزیز ہے جس کو تم نے پالا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں اس پر کوئی خیر خواہی نہیں کروں گا، تو ابو بکر یہ بدری ہے، بدری ہے، اس کو معاف کرو۔ اور قرآن نے اس وقت یہ بات ذکر فرمائی ہے ابو بکر تو بڑا فضل والا ہے، درگزر سے کام لے، تو بڑا نثار، بڑے وسعت نظری والا ہے، تیرا دل تو ہر ایک کے لیے کشادہ ہوتا ہے، اگر اس نے تیری بیٹی سیدہ عائشہ پر اگر تہمت لگا دی ہے تو بدری ہے، معاف کر دے، اور اللہ نے دیکھا کس طرح راضی کیا، فرما اولو الفضل تو بڑے فضل والا ہے، تو بڑے کمال والا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر اولو الفضل کہہ کر، لوگ کہتے ہیں نا فضیلت میں کون نالا ہے، میں نے کہا کسی صحابی کو قرآن نے اولو الفضل نہیں کہا، اگر کسی کو کہا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، اس میں حقیقت یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ بندہ قرآن کی آیات کو قبول کرے اور اپنی نفسانی خواہشات کو زیر کرے اور اللہ رب العالمین کے کلام کو مکمل کرے۔ تو میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سورہ توبہ میں آپ کو ثانی سنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کہا گیا، دو وجود کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ نہیں کہا پہلا، فرما وہ ثانی سنین، فرما دوسرے میں سے دوسرا۔ اب یہ دوسرے کا اطلاق حضور کی ذات پر بھی ہوتا ہے، حضرت ابوبکر کی ذات پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک جہد سے سرکار دوسرے قرار پاتے ہیں اور ایک جہد سے حضرت ابوبکر دوسرے قرار پاتے ہیں، یعنی محبت کی اتنی صورت ہے اور ایسی اہم آہنگ صورت ہے کہ اگر ادھر سے دیکھو تو سرکار ثانی سنین لگتے ہیں اور ادھر سے دیکھو تو سیدنا صدیق اکبر ثانی سنین لگتے ہیں، تو یعنی اتنی قرابت ہے اور اتنی قرب ہے اور اتنی معیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ثانی سنین کہا، تو مفسرین آج تک لکھ رہے ہیں کہ ثانی سنین دوسرے میں تو دوسرا کون، تو پہلا کون تھا؟ بعض کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تھے، بعض کہتے ہیں حضرت ابوبکر تھے، یعنی اس کلام کے اندر اتنی گہری اور اتنا قرب اور عنایت کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ ایک طرف سے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چہرہ صدیق اکبر ہی کا نظر آتا ہے، صدیق اکبر کو دیکھو تو چہرہ مصطفیٰ کریم ہی کا نظر آتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں قرآن نے کتنا گہرا تعلق ذکر کیا ہے کہ دونوں جہتوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی مراد ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے۔ اب سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اسی چیز کو ذکر کیا اور فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جس وقت اللہ رب العالمین جل مجدہ کی راہ میں مال تقسیم کیا، جس طرح کہ ابھی قاری صاحب نے پوری تلاوت کی تھی. حضرت بلال کو جب آزاد کیا, حضرت بلال کو جب آپ نے آزاد کیا, حضرت بلال کو اس لیے آزاد کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میرا بلال آزاد ہو جائے. بلال کو امیہ بن خلف جو کافر تھا, حضرت بلال اس کے غلام تھے. حضرت بلال نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو وہ بدبخت آپ پر بڑا ظلم کرتا تھا. دہکتے ہوئے انگارے بچھا دیے جاتے, یعنی گرم سرخ کوئلے بچھا دیے جاتے اور اس کے اوپر آپ کو لٹا دیا جاتا. انگارے ہوتے اس پر حضرت بلال کو, حضرت خباب کو لٹایا جاتا اور آپ کے جسم کی چربی پگھلتی رہتی تھی اور وہ شعلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے, لیکن آپ کا عقیدہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا, آپ کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو حضرت بلال نے جب حضور کو دیکھا تو پھر ایک کیفیت مستی کی آ گئی, ایک محبت کی آ گئی کہ جن کا کلمہ پڑا ہے آج وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں. تو اپنی صداقت کی دلیل دینے کے لیے باوز بلند کہنے لگے سرکار کے چہرے انور کو دیکھتے ہوئے, لیٹے ہوئے دہکتے ہوئے شعلے کی طرف. سرکار قریب سے گزر رہے ہیں, نیچے انگارے ہیں جس پر حضرت بلال کو لٹایا گیا. ذرا کو سوچیں آپ, ہماری انگلی پر اگر ماچس کی گویا کہ ایک چنگاری لگ جائے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ نہ کو دہکتے ہوئے انگارے پر لٹایا گیا. سرکار دو عالم قریب سے گزرے, سرکار کی آہٹ کو محسوس کیا. جب سرکار قریب آ گئے تو سرکار کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ایمان کی گواہی دی, احد 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 احد, کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی طرف دیکھا اور فرمایا, بلال صبر کرو, اللہ ان قریب تمہارے لیے کوئی سبیل نکالے گا. یہ جملے حضرت ابوبکر نے سن لیے, یہ جملے حضرت ابوبکر نے سن لیے, کیونکہ ہمیشہ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک بہت بڑا طعن شیعہ کا انشاءاللہ میں پڑھوں گا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے حضرت ابوبکر کی شخصیت کیسے نکھر کے آتی ہے. اور میں کہتا ہوں اگر یہ بدبخت اعتراض نہ کرتے تو ہم وہ ان باتوں کو ہم کھوج کب لگاتے اور وہ چیزیں نکل کر کب آتی. اب ذرا توجہ کیجئے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نہ ہو. جب سرکار نے بلال کو یہ جملے کہے ہیں تو حضرت ابوبکر نے سنا اور گھر گئے. کپڑے کے تاجر تھے, جمع کیا ہوا مال تھا, ساری جمع پونجی اٹھا کر لے آئے. ابھی ہمارے زبیر بھائی قبلہ نے پڑھا کہ کئی دفعہ گھر لٹایا, تو اس میں سے ایک صورت یہ تھی کہ گھر کی ساری جمع پونجی لائے اور امیہ بن خلف کے سامنے پہلے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں, کتنی رقم لوگوں کو آزاد دو گے کرو گے. اس نے ایک رقم کا مطالبہ کیا, آپ نے آگے کیا. اس نے پھر تھوڑی رقم بڑھا دی, آپ نے اور پیش کی. اس نے پھر بڑھائی, آپ نے اور دی. یہاں تک کہ تین دفعہ اس نے مطالبہ کیا اور تینوں دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پے در پر اس کی منہ مانگی رقم دے کر حضرت بلال کو آزاد کرایا. آزاد کرایا اور حضرت بلال کو اپنے ساتھ لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. اور سرکار نے جب حضرت بلال کو دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر حضرت ابوبکر کے لیے دعا فرمائی. اب یہ کہ یہ بھی ایک بات سنیے, یہاں پر حضرت بلال جو ہے وہ حبشی النسل ہیں اور حبشی النسل کے اندر یوں ہوتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ سیاہ مائل ہوتا ہے, ہونٹ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں. تو غلام جو ہے وہ اس دور کے اندر اپنے آقا کا سب سے بڑا سرمایہ ہوا کرتا تھا, سب سے بڑا سرمایہ اور دولت ہوا کرتی تھی. بڑے بڑے مالدار لوگ مضبوط غلام, خوبصورت غلام, مصری غلام, شامی غلام, یمنی غلام اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ ان کے حسن سے, ان کی زیبائش سے, ان کی قد و قامت سے, ان کے جسے سے مالک کی قدر و شان اعلیٰ ہوتی تھی. لیکن جب دیکھا کہ حضرت بلال کو آزاد کیا تو گھر والے ابو قحافہ جو والد ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے, انہوں نے کہا تو نے اتنا پیسہ دے کر یہ کالے حبشی کو آزاد کیا, کسی مصری کو آزاد کرتا جو جسے میں مضبوط جسامت تھا, کسی شامی کو آزاد کرتا جو بہت خوب, کسی یمنی کو آزاد کرتا کہ کہیں اگر ہم خاندان والے کہیں جاتے اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تو کوئی کر و فر کا مظہر کرتے, تو نے اتنا پیسہ اس کے پیچھے گوا دیا. تو گھر والے تو یہ کہہ رہے تھے, باہر والے یہ کہنے لگے کہ ابو بکر تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں, مکے کے بڑے تاجر ہیں, وہ کھوٹا سودا تو کر نہیں سکتے. اگر ایک کالے حبشی غلام کو اتنا پیسہ دے کر خریدا ہے جس میں کئی خوبصورت غلام آ سکتے ہیں, کئی مضبوط غلام آ سکتے ہیں, کئی گویا کہ اعلیٰ نسل کے غلام آ سکتے ہیں, اگر ابو بکر نے ایسا کچھ کیا ہے تو دراصل ابو بکر اس غلام سے کوئی کام ایسا لینا چاہتا ہے جو دوسرے کوئی غلام نہیں لے سکتے. یا پھر کسی زمانے میں بلال اگر آزاد ہوں انہوں نے ابو بکر کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو تو ابو بکر نے کوئی اپنی ذاتی معاملے میں احسان چکانے کے لیے بات کی ہے, یعنی گھر کی طرف سے بھی باہر کی طرف سے بھی. یہ باتیں ابھی تک ہو رہی تھی کہ ابو بکر نے یہ سارا کام ذات کے لیے کیا ہے, اپنے لیے کیا ہے, اپنے کوئی راز ہے, اپنا کوئی مقصد ہے. لیکن صدیق اکبر نے کام اللہ کے لیے کیا تھا, نہ گھر والوں کو کوئی جواب دیا نہ باہر والوں کو کوئی جواب دیا, خاموش رہے. لیکن مکہ میں جب یہ غوغا بڑھنے لگا تو رب کریم کا کلام گویا ہوا کہ اگر ایسے مخلص کی پذیرائی نہ کی جائے تو قیامت تک پھر کون نیکی کرے گا.
کون اجر کرے گا؟ تو نیکیوں کے نیکوکاروں کے پیشوا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پذیرائی کرتے ہوئے قرآن نے کہا خاموش ہو جاؤ، ابو بکر کے لیے زبان دراز نہ کرو. تمہیں پتا ہے ابو بکر نے ہلال کو کیوں آزاد کیا ہے؟ نہ سیاہ رنگ کی طرف کوئی توجہ تھی، نہ ان سے اپنے مقصد کو کوئی مادی کام کرانا تھا. فرمایا لیکن سنو، پہلے ابو بکر کا مرتبہ سنو، پھر ہم اس کی نیت تمہیں بتائیں گے. پہلے ابو بکر کا مرتبہ سنو، قرآن کہتا ہے جو اس نے نیکی کمائی ہے اس سے ہمارے حبیب کے دل کو خوش کر کے اس نے کیا مرتبہ کمایا ہے. پہلے اس کی عظمت کو سنو، پہلے اس کے درجے کو سنو، پہلے اس کے سٹیٹس کو دیکھ لو، اس کے بعد اس کی نیت کو ہم تمہارے سامنے واضح کریں گے کس نے بلال کو کیوں آزاد کیا. تو پہلے منصب کو اور انعام کو اور نتیجے کو قرآن نے ذکر کیا. وَيُسَيِّجَنَّبُ الْأَتْقَى، یہ وہ شخص ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. اس کا درجہ یہ، اس نیکی سے اس نے اظہار کر دیا کہ سب سے بڑا یہ متقی ہے، اور ہم اسے جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ سب سے بڑا متقی جو ہے یہ اپنا مال رب کی بارگاہ میں دیتا ہے پاکیزگی کے لیے. اور تم پوچھتے ہو گھر والے کہ کوئی شامی غلام کیوں نہیں آزاد کیا، کوئی مصری غلام کیوں نہیں آزاد کیا، کوئی یمنی غلام کیوں نہیں آزاد کیا. اور اے باہر والے ہو کہ جناب بلال سے کوئی اپنے مطلب کا کوئی کام نکالنا چاہتے ہوں گے، ابو بکر شاید اس لیے یہ کیا ہے. تو قرآن نے اب ان کو جواب دیا، فرما وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس نے دنیا والوں سے کوئی اجر لینا ہی نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر یہ نہیں کہتے مجھے نہیں، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ عمل آپ کریں اور نیت کی گواہی قرآن عطا فرمائے. فرما وما لأحد عنده من نعمة تجزى، یہ وہ ہے جو تم میں کسی ایک سے بھی اس کی جزا نہیں چاہتا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه رب العلا، لیکن پتا ہے کس کی رضا چاہتا ہے؟ وجہ رب العلا، جو اس کا اعلی اور اعلی رب ہے، جو رب اعلی ہے اس کی رضا کے لیے اس نے کام کیا ہے اور وہی سے یہ اجر عطا فرما رہا ہے. تو یہ آیت ہماری کتابیں ہوں یا شیعوں کی تبریسی ہوں یا ملا فتح اللہ کاشانی کی منہج الصادقین ہو یا تبریسی کی گویا کہ مجموع البیان ہو، یہ ہمارے تمام کتابیں، تمام میں یہ موجود ہے کہ یہاں سے مراد حضرت بلال کی خریداری ہے، اور یہ آیت حضرت مولا علی کے لیے نہیں بلکہ یہ آیت بھی سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے. دوسری بات، اور غار کی بات آپ سنیے، ذرا توجہ سے سنیے اس آیت کو آگے، جو بنیادی عقیدہ رکھنا، اس لیے میں کچھ بنیادی سبق آپ کو یاد دلا رہا ہوں کیونکہ بہت اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھنی اور کرنی ہے. لہذا اب یہ دو آیتیں ہوں گی، تیسری آیت کیا ہے؟ اور قرآن کریم فرقان حمید نے جو ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس بات کو کتنے واضح طور پر ذکر فرمایا، اللہ فرماتا ہے ہجرت ہو رہی ہے ہمارے حبیب کی، اور کافروں تم نے ہمارے حبیب کو قتل کرنے کا بہانہ بنایا ہے اور قتل کرنا چاہتے ہو. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بہتر تو یہ تھا کہ یہ تم پر کریم ہے، تم اس کا ساتھ دیتے، یہ تمہیں جہنم سے بچانے والا ہے، تم اس کے ساتھ جڑتے، لیکن تم اس کے قتل کے در پر ہو گئے، تم اس کے مارنے کے در پر ہو گئے. اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے حبیب کو قتل کے در پر ہو جاؤ تو تم میرے حبیب کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. فرمایا کیوں؟ کہا میں نے تو اسے تھا کہ یہ تمہیں جہنم سے چھڑائے، یہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے، یہ تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. چاہیے تھا کہ تم ہاتھوں ہاتھ ہمارے محبوب کا پیغام لیتے، ان کے نسب کو بھی جانتے ہو، ان کے خاندان کو بھی جانتے ہو، انہوں نے 40 سال تم میں کیسے بے نیازی کے گزارے ہیں، تمہیں کتنا فائدہ پہنچایا ہے تم وہ بھی جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم نے ہمارے حبیب کے احسانات کو پسے پشت ڈالا اور اسے قتل کرنے کے لیے چل پڑے. تو اللہ فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله، چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کی مدد کرتے، اگر تم نے مدد نہ کی تو کیا ہوا، اللہ خود اپنے محبوب کی مدد کرے. اب یہ تسلسل سے اس آیت کو سمجھیے، اس واقعے سے جو میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کی مدد کرتے، آگے چلتے، اس کی دین کی مدد کرتے، اوروں کو بھی، اپنے خاندان کو، اپنی برادریوں کو جہنم سے بچاتے، لیکن تم ہمارے حبیب کے اور تمہارے لیے جو سب سے مخلص و شفیق ہیں، مشفق ہیں، تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہیں چاہنے والے ہیں، تم ان کے قتل کے در پر ہو گئے ہو. فرمایا اگر تم اس کی مدد نہ کرو، اس کے دین کی نصرت نہ کرو تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فقط نصرہ اللہ، اللہ خود اس کی مدد کرے گا. سمجھا؟ اب اس تسلسل کو دیکھیں، یہ بات حضرت علی سے نہیں ہو رہی ہے، یہ واقعہ ہجرت کا ہے. اور کہاں کے لیے؟ اور فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، فرمایا جب کافروں نے شرارت کی اور ہمارے حبیب کو مکہ چھوڑنا پڑا. ابھی تسلسل ہے پورا. فرما ثانی اثنین نے صرف دو جانوں سے، جب وہ دونوں اذ ہما فی الغار، جو غار میں تھے. اب یہ گھر کی بات نہیں ہو رہی، غار کی بات ہو رہی. اب اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پر حضرت علی تو مرادی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات غار کی ہے. حضرت مولا کو حضور میں شرف بخشا. حضرت علی کی بہت بڑی بزرگی ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضرت علی کے لیے بغض رکھے وہ پکا منافق ہے، وہ سنی ہو نہیں سکتا. لیکن مولا کو خوش کرنے کے لیے، ابھی زبیر بھائی نے ایک شعر پڑھا کہ جو حضرت ابو بکر کو نہیں مانتا وہ عقل کا دشمن، جو ابو بکر کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے، وہ علی کا دشمن ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ اللہ نے اس مائیت کو قبول کیا. ذرا توجہ سنیے، اللہ فرماتا ہے اذ ہما، جب وہ دونوں تمہیں چاہیے تھا کہ تم مدد کرتے، تمہوں نے مدد نہیں کی ہمارے حبیب کی، ہم خود اپنے محبیب کی مدد کریں گے. کس کے ذریعے؟ ابو بکر کے ذریعے. فرما جب ہمارا حبیب نکلا مکہ سے اور غار میں داخل ہوئے، فرما اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے. ایسا ذکر کسی کا نہیں آیا قرآن. لیکن اللہ رب العالمین عصبیت اور تعصب سے بچائے. یہ آیت اگر حضرت علی کے بارے میں ہوتی تو شیعہ اتنا شور مچاتا جس کی حد نہیں ہوتی. جیسے یہ کلمات، جب من کنت مولا کو آسمان سے اٹھا کر زمین، زمین کو اٹھا کر آسمان پر لے جا سکتا ہے، اور ایسے ایسے استدلال کہ جو اس سے نہیں نکلتے وہ شور شرابہ کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ہما کی زمین میں، جہاں رسول اور ابو بکر دونوں شامل ہو جائیں، ایسی زمینیں آ رہی ہوتی اور صاحب کے کلمات آ رہے ہوتے، اور اگر یہ حضرت علی کے لیے ہوتے تو شیعہ کتنا شور مچاتے. میں نے کہا دیکھو تم تو فصاحت، شور شرابہ، منطق، نقطے کے بڑے ماہر بنتے ہو، مجھے بتاؤ کہ اس میں کتنی محبت کا اظہار ہے کہ اذ ہما فی الغار، جب وہ دو اذ یقول لصاحبہ، تو پہلے نے اپنے ساتھی سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، صاحب حضرت ابوبکر ہی کا مرجع حضور کی ذات ہے، فرمایا لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، گھبراتا کیوں ہے؟ کیونکہ جب غار میں چلے گئے، غار میں داخل ہو گئے، امام بحقی نے لکھا اور امام بحقی نے دلائل نبوہ کے اندر اس بات کو لکھا، جامع المستدرک کے اندر موجود ہے. غار ایسا تھا جس میں سو کر اندر داخل ہونا تھا. حضرت ابوبکر اندر داخل ہو گئے. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر گئے، غار کو صاف کیا. امام بحقی نے ایک عجیب روایت نقل کیا ہے دلائل نبوہ کے اندر، فرمایا اپنے پورے جبہ جو تھا نا آپ کا سارا پھاڑ دیا، اور سار کیونکہ جتنے سوراخ تھے اس کے اندر آپ نے اپنے جسم سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر لگا دیے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے تو سرکار نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر قمیض نہیں ہے. فرمایا ابو بکر قمیض کہاں گیا؟ فرمایا سب پھاڑ کر حضور یہاں لگا دیا ہے، اور ایڑی ایک باقی تھا جس میں آپ نے ایڑی لگائی، اور آپ اس طرح لیٹ گئے کہ آپ کی جھولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بن گیا. مجھے بتائیے اس نیکی کی کوئی قدر نہیں ہے؟ یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عظمت کی بات نہیں ہے. اگر رسول کے بستر پر لیٹنا علی کے لیے شرف کی بات ہے، تو ابو بکر کی گود میں لیٹنا یہ ابو بکر کی شان ہے. ابو بکر کی گود میں رسول کا لیٹنا یہ ابو بکر کی شان ہے. تو بستر پر لیٹنا، بستر پر لیٹنا یہ تو ثانوی چیز تھی. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی لیٹے تو مشرف ہو گئے، وہاں عین ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مقدس کو ابو بکر کی جھولی میں رکھ دیں. مجھے بتائیے اگر تقابل بھی اگر آپ کریں، محبت والا کریں، تو میں کہتا ہوں مولا علی کی روح نجب اشرف میں خوش ہو رہی ہوگی کہ تم بالکل صحیح سمجھ رہے ہو کہ ابو بکر کا مرتبہ یہی تھا کہ جنہیں یہ شان ملے. اور خود تاریخ کی کتابوں کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود، دیکھیں پورا جسم کے کپڑے پھاڑ دیے آپ نے، اور ایک ایک سوراخ کے اندر آپ نے اس کو داخل کیا. جس وقت آپ حضور کو لے کر جا رہے تھے نا، رات کے رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کا ایک حصہ جو تھا اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں مبارک زمین پر لگتا تھا. اس طرح کے بلا تشبیہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جوتا جب ہوتا ہے، چپل جب ہوتی ہے، تو اس کی گرپ جو انگلیوں کی ہوتی ہے وہ اس کے سول اور اس کے تلوے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین جو تھی، انگلیوں کی جانب کا جو حصہ تھا جس نے نیچے تحت کو پکڑا ہوا تھا، وہ کھل گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تین انگلیاں زمین پر لگتی تھیں. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں جو ہیں وہ نالین مبارک سے باہر آ رہی ہے، اور اس سے حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں، جس کو بظاہر کہتے ہیں کہ زمین سے رگڑنا، رگڑ پانا، یہ کیفیت تھی. فوراً آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کے پاؤں تو زمین پر لگ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا ہاں، یہ انگلیاں لگنے کی وجہ سے ابو بکر مجھے تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے. تو کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو کندھوں پر اٹھا لوں. سبحان اللہ.
سردار نے فرمایا اٹھاؤ، آپ نے نیچے سفر سے مکہ کو چھوڑا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا
کہ رسول کے پاؤں پر مٹی لگ رہی ہے، ابو بکر کو وہ گوارا نہیں ہے۔ کبھی حضور کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ حضور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہمیں، کوئی آگے سے تو نہیں آ رہا۔ یا رسول اگر آگے سے کوئی آئے تو پہلا حملہ میرے اوپر ہو جائے، دائیں طرف سے کوئی آئے تو پہلا حملہ میری طرف ہو جائے، بائیں سے آ جائے تو میری طرف ہو جائے، پیچھے سے آ جائے میری طرف ہو جائے۔ اور ظالموں کھٹملوں، تمہیں یہ اخلاص نظر نہیں آتا؟ خدا نے یقیناً تمہاری صورتیں بھی کالی رکھی ہے، اور جہنم والے کتے تمہیں بنا کر تمہارے لباسوں کو بھی کالا کیا ہے، اور فرعونوں تمہارے دل بھی کالے ہیں۔ گندے دلوں میں ابو بکر کی محبت کبھی نہیں آ سکتی، گندے دلوں میں ابو بکر کی محبت کبھی نہیں آ سکتی۔ لہذا اس کو سنیے، گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، یہ گالیاں دیتے ہیں۔ نور اللہ شوستری جہنمی نے اپنی کتاب کے اندر گالیاں لکھی ہے، گندی گندی گالیاں۔ ملا باقر مجلسی نے حق الیقین کے اندر حضرت صدیق اکبر کو گالیاں لکھی ہیں، گندی گالیاں لکھی ہیں معاذ اللہ۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جب تک چار موبائلیں تمہاری طرح تمہارے ساتھ نہ ہوں تو تم دکھانے کے لیے ایم اے جینا روڈ پر نہیں آتے؟ ابو بکر تو اپنا سارا گھر دشمنوں کے حوالے کر کے رسول کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غار میں لے گیا۔ تم ابو بکر کے مقابلہ کیا کرو گے؟ تم تو ابو بکر کے گھر کی اس سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو گھر کی خواتین اگر کان میں کہہ دے جا تو وہ سواری خود بخود غار سور تک جاتی ہے، اور ایسے طریقے سے سواریاں جاتی ہیں کہ جناب کسی کو شک نہ ہو، کبھی ادھر چڑھ کر، کبھی ادھر چڑھ کر، کبھی ادھر چڑھ کر، کبھی ادھر چڑھ کر، کہہ کہ جی سواری چل رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، غلام تو غلام، اولاد تو اولاد، ابو بکر کے گھر کے جانوروں کو بھی اتنی تمیز ہے کہ رسول کی ہجرت کے راز کی پاسداری کیسے کرنی ہے۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ شیعہ سنی کبھی بھائی نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، شیعہ سنی کبھی بھائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے بھائی ہونے کا معیار پاکستان کو بچانا نہیں، ہمارے بھائی ہونے کا معیار ایمان بچانا ہے۔ جب تک ان شخصیات پر کشان میں مغلظات بکنے والے ہوں تو صلاح کی کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، صلاح کی بولیے کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ تو خوارج کے ساتھ روافض سے بھی بالکل چوکنا لیں، اور خاص طور پر ان جعلی پیروں سے کہ جو آپ سے پیسہ بھی لیتے ہیں، آپ سے مال بھی کھاتے ہیں، اور اپنے آستانوں پر پنجہ لگاتے ہیں، اور شیعوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور شیعہ ان کو لفافے دیتے ہیں، تو ان شیطانوں سے بھی دور رہیے جو کبھی آپ کو جیلانی کے نام پر، کبھی قادری کے نام پر، کبھی پیروں کے نام پر آتے ہیں۔ جیلانی وہ ہے جو صدیق اکبر ہی کو مانے، ان کے گستاخوں کو نہ مانے۔ پیر وہی ہے جو ابو بکر کو تسلیم کرے، ان کے دشمنوں کو تسلیم۔ اگر آپ کسی پیر کے آستانے پر ان غداروں کو آتے ہوئے دیکھو تو پھر اس سے جان چھڑاؤ، کیونکہ وہ پیر نہیں، پھر وہ شیطان ہے۔ کیونکہ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، جو ہمیں رسول کے وفاداروں کا وفادار نہ ملے وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پیر تو اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کا وفادار ہو۔ تو لہٰذا سنیو، جاگو، ایک بہت بڑی تحریک اس حوالے سے بھی کام کر رہی ہے۔ اب تھوڑا ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ غار میں ایک روایت کہ سرکار کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، غار میں لے کر گویا کہ تشریف لے گئے، اور غار کے منڈہر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں، اور پھر اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر پہنچے۔ ہجرت کے واقعات کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ جب غار سے نکل گئے، تین دن غار کے اندر گزارے ہیں، کتنے؟ تین دن غار کے اندر گزارے ہیں، اور جب تین دن غار میں گزار کر نکلے ہیں تو مکہ کی گرمی تو آپ دیکھتے ہیں جب عمرے پر آپ جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، جب نکلے ہیں صحرا کا سفر ہے، اگر چار گھنٹے ہم روڈ پر بھی مکہ سے مدینہ شریف جائیں، چار ساڑھے چار گھنٹے، تو بس کے اندر گرمی لگتی ہے۔ تو جناب وہ تپتا ہوا صحرا اور آسمان آگ برسا رہا ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں جا رہے ہیں، اس پریشانی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آرام کا خیال کس طرح کیا جائے۔ تین رات آپ غار میں جاگے ہوئے ہیں، تین دن کے جاگے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام کرایا ہے، تین دن وہاں گزر گئی ہے۔ یہ اخلاص آپ دیکھیے، جب وہاں سے نکلے ہیں تو گرمی کی تپش، آپ کی نیند پوری نہ ہو تو آپ صبح کے وقت روشنی میں نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھیں چنریا جاتی ہے۔ صدیق اکبر تین دن تین رات کے جاگے ہوئے، جب باہر نکلے، یہ البدایہ والنہایہ دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، تو تپتا ہوا صحرا تھا، تلاش میں تھے کہ کہیں سایہ نظر آئے، دور ایک چھوٹی سی چٹان تھی جس کے نیچے کچھ سایہ تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ کیا گیا، حضور وہاں چلے، سرکار کو لے کر پہنچے، اس چٹان کے نیچے حضور کو بٹھایا، ایک چرواہے سے روک کر اس سے بکری کا دودھ لیا، حضور کی خدمت میں پیش کی، سرکار اس چٹان کی سائے میں بیٹھے ہوئے
اور ابو بکر اس چٹان پر کھڑے ہو گئے دھوپ کے اندر اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی دشمن تو نہیں آ رہا. تو یہ اخلاص، یہ محبت، یہ وفاداری ہے. اس لیے ابو سفیان نے تو حضرت ابو بکر کے جوتے اٹھانے والے جو غلام ہیں ہیں حضور کے صحابی، لیکن ادب انہوں نے حضرت ابو بکر سے دیکھا. ان کو جب ابو سفیان نے دیکھا، بعد میں یہ مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن، حضرت امیر معاویہ کے والد، انہوں نے اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ دنیا میں میں نے بڑے وفادار دیکھے لیکن جس طرح محمد عربی کے وفادار ہیں ایسے وفادار میں نے روح زمین پر دیکھے نہیں ہیں. یہ عام شخص نہیں، یہ قریش کا سردار یہ بات کر رہا ہے، یہ قریش کا سردار یہ بات کر رہا ہے. یہ بات وہ زید بن دسنا کے لیے کر رہے ہیں یا دسنا کے لیے، دسنا کے لیے، تینوں عرب پڑے گئے، ان کے لیے کر رہے ہیں جو حضرت ابو بکر کی وفاداری کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. تو جب زید بن دسنا کے مرتبے کو دیکھ کر ابو سفیان یہ کہہ اٹھے کہ ایسی وفاداری میں نے کسی آقا کی بارگاہ میں غلاموں کی نہیں دیکھی، تو حضرت ابو بکر کی وفاداری کیسی ہوگی؟ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور قرآن نے یہاں پر کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کیونکہ کافر جب آ گئے غار کے قریب تو ان کی پاؤں نظر آنے لگے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو گھبراہٹ ہوئی، پریشانی ہوئی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ہم تنہا تھوڑی ہے، ہم دو تھوڑی ہیں، تیسرا ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تیسرا ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس آیت کو آپ دیکھیے، اس میں کتنی بڑی گویا کہ منقبت ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کی کیا بزرگی ہے. ہم جیسے حجمدا کہاں اس بات کو بیان کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر شیعہ ایک بات یہ کرتا ہے کہ جناب حضرت ابو بکر ڈر گئے، اور وہ ڈرے اس لیے تھے کہ میں کہاں پھنس گیا. میں نے کہا نہ، تم تو ایسے ہو کہ اتنی بڑی فضیلت یہ قرآن، اب یہ ہلا تو سکتے نہیں اس کو، کیونکہ اب اس کو حدیث تو کہہ نہیں سکتے کہ کہیں جی اہل سنت کی حدیث ہے، ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے. اب یہ قرآن کی آیت ہے. اس آیت پر ہم نے قمی کو بھی پڑھا ہے، تفسیر قمی بھی ہم نے دیکھی ہے، اس پر تبریسی کے مجموع البیان بھی دیکھی ہے، منہاج الصادقین بھی دیکھی ہے، تقریباً ان کی تفاسیر ہم نے دیکھی ہے. اور ان کی ایک بڑی مشہور تفسیر ہے جو حال میں ایران کے سارے شیعوں نے مل کر کی تھی، نام بھی بڑا عجیب ہے اس کا، تفسیر نمونہ، تفسیر نمونہ، وہ بھی ہمارے پاس، وہ بھی ہم نے دیکھی. لیکن ناس جائے عصبیت کا اور تعصب کا، کہتے ابو بکر ڈر گئے تھے اور جان چھڑانا چاہتے تھے. میں نے کہا ابو بکر نے ڈرنا ہوتا تو پہلے گھر سے نہ آتے، حضور سے کہہ دیتے حضور کلمہ آپ کا میں نے پڑھ لیا ہے، میری جوان بیٹی گھر کے اندر ہے، حضور کلمہ میں نے آپ کا پڑھ لیا ہے، مجھے آپ چھوڑ دیجئے، آپ کسی اور کو لے جائیے، ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو لے جائیے، میرے گھر کا کیا ہوگا. ابو بکر نے اگر ڈرنا ہوتا تو پہلے ہی آتے نہیں. ابو بکر نے اپنے گھر والوں کو نہ دیکھا، نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، اونٹنی لے کر حضور کی خدمت میں پیش کی اور روانہ ہو گئے. اس بات کا ثبوت مرحمت فرمایا کہ یا رسول اللہ میری زندگی کا قرار صرف آپ کی محبت اور آپ کی رضا کے ساتھ. ایک بات پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر رضی اللہ، ہم نے کہا دیکھو حضرت ابو بکر کو ساتھ لے گئے حضور، یہ کتنا بڑا شرف ہے سیدنا صدیق اکبر کا. تو معاذ اللہ بکواس کرتے ہیں کہ ابو بکر کو اگر ساتھ لے کر نہیں جاتے تو ابو بکر ہجرت کا راز کھول دیتے. میں نے کہا دیکھو یہ بھی تم آسمان اور چاند کو دیکھ کر تھوک رہے ہو، اور چاند کی خوبصورتی کو کوئی دیکھ کر تھوکے گا تو وہ انہی کے چہرے پر آ کر گرے گا. اب حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ سوال یہ عام کیا جاتا ہے، کیونکہ یوم صدیق اکبر آ گیا، آپ کو گرم ہوا نہیں لگی، لیکن ہمیں میسیجز آتے ہیں، پیغام آتے ہیں، نوجوان لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں گلستانی جوہر سے، کورنگی سے، کہ جناب ہمارے علاقوں میں شیعہ پھر اس کا یہ جواب دیتے ہیں. تو لہٰذا نہ چاہتے ہوئے ہم اس طرف آئے ہیں اور ضرورت اس کی ہے، تو لہٰذا آپ کو عقیدہ سکھا رہے ہیں. یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن گویا کہ ڈر گئے تھے، تو یہ تو ایک بالکل عقلی خرافات ہے. اگر ڈرنا ہوتا تو پہلے ہی آپ آتے نہ، ایک بات. اور دوسری بات یہاں پر ہے، کہتے ہیں حضرت ابوبکر کو حضور اس لیے لے کر آئے، ہم نے کہا جی سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو حضور لے کر آئے ہیں ساتھ میں، اور یہ حضرت ابوبکر کی سب سے بڑی بزرگی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر ہجرت میں لے آئے، سفر ہجرت نبی کی شان کا سب سے بڑا امتیاز ہوتا ہے، کٹھن مرحلے کے بعد، عسر کے بعد یسر کا مرحلہ ہوتا ہے، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب ہجرت کے ذریعے ہوتا ہے، اور نبی کی زندگی کے جو افتخار کے باب ہیں ان میں سب سے بڑا مقام افتخار جو ہے وہ ہجرت ہوتا ہے. تو جب ہجرت سب سے بڑی عزت کا مقام ہے تو اس میں جس کو ساتھ میں لے لیا تو وہ کتنا عزت والا ہوگا. لیکن سنیے، کہتے ہیں نہیں ان کو اس لیے ساتھ میں لیا کہ پیچھے مکہ میں رہ کر وہ لوگوں کو راز بتا دیتے. یہ تفسیر نمونہ میں بھی ہے، اردو میں چھپی ہے، راز بتا دیتے. ہم نے کہا سنو، ہجرت کب کرنی یہ بات تو صرف حضور کو پتا تھی، قرآن یہ کہتا ہے، یہ بات تو حضور نے حضرت علی کو بتایا، تیسرا کسی کو بتانی تھی. اب ابو بکر کو کیسے پتا چلا؟ دو ہی بات ہے، یا تو حضور نے بتایا
یہ حضرت علی نے بتایا. اگر حضرت علی نے بتایا تب بھی اہل سنت کی فتح. اس لیے کہ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ راز اگر مخلصین میں سے کوئی رکھ سکتا ہے تو ابو بکر رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ بات حضرت نبی پاک نے خود بتائی ہے اس میں بھی اہل سنت کی فتح ہے. اس لیے کہ حضور جانتے ہیں کہ علی تو گھر کو سنبھالے گا لیکن یہ 12 دن کے سفر میں میرے راز اور میری جان کی جو حفاظت کرے گا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. کیونکہ یہ بات تو صرف حضور کو بتا دی, قرآن یہ کہتا ہے. کیونکہ ہجرت تو انتہائی اسرار ہے, انتہائی رموز ہے, انتہائی غیب ہے, انتہائی راز کی بات ہے, اور نبی کو اجازت نہیں ہے کہ جناب اس کو افشا کریں, آیا کریں اس مرتبے کے حوالے سے. لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کا اذن اللہ رب العالمین اپنے فضل سے عطا فرمائے تو حضرت ابو بکر کو لے جانا ہی آپ کے اخلاص کی بیان دلیل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاص کی بولیے بیان دلیل ہے. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر کے پھر اپنی اس تمہید کو مکمل کر کے آگے چلتا ہوں. دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں ہیں. جو بڑی بیوی ہیں ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی آپ کی اور ایک بیٹا. بیٹا ہے عبداللہ اور بیٹی ہے اسما, اسما بنت ابوبکر, بیٹا عبداللہ, اور وہ دونوں یہاں پر شریک ہیں. عبداللہ کا کام ہے کہ وہ پورا دن مکہ کے اندر لوگوں کی باتوں کو سنیں کہ حضور کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں, اور شام کو جائیں اور ابا جو ہیں وہ غار سے سر نکال کر بولیں بیٹا بتا جلدی کیا بات ہوئی ہوگی, وہ سارا راز جو سن کر لائیں تو ابا کو بتا دیں. ٹھیک ہے, اور جب بیٹا اور ان کی بیٹی آسما بنتے ابی بکر وہ کھانا لے کر آپ غار سور جائیں تو اچھے اچھے پسینے چھوڑ دیں وہاں پر. اور یہ عورت ذات ہیں, صبح بھی جاتی ہیں شام بھی جاتی ہیں, صبح بھی غار سور جاتی ہیں شام بھی جاتی ہیں. اور پیچھے آپ کا ایک غلام ہے عامر بن فہیرہ, حضرت ابو بکر کا غلام ہے عامر بن فہیرہ, وہ ان بھائی بہنوں کے پیچھے بکری چلاتا ہے. تاکہ اس لیے کہ عرب والے بڑے گویا کے قدموں کے نشان سے قافیہ شناس لوگ ہیں, وہ قدموں کے نشان سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ اونٹنی کا قدم ہے اور یہ حاملہ ہے یا بانج ہے یا باکرہ ہے, اس طرح سے وہ نشانوں سے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں. تو جب حضرت آسما بنت ابی بکر اور حضرت عبداللہ جب چلتے تھے تو کئی قدموں کے نشان سے کافروں کے کھوجی اوپر نہ پہنچ جائے تو پیچھے عامر بن فہیرہ بکری چراتے ہوئے جاتے تھے تاکہ بکریوں کے قدم کے اندر وہ سارے نشان خلط ملط ہو جائے. آپ ذرا دیکھیں کتنے سسٹم کے ساتھ حفاظت ہو رہی ہے, ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری کیسی پوری کر رہا ہے, اور سب کا مطمع نظر یہ ہے کہ حضور کی ذات مبارکہ کو کوئی اذیت نہ پہنچے اور کوئی تکلیف نہ پہنچے. حضرت آسما بنت ابی بکر جاتی ہیں کھانا لے کر, اور ایک بات عجیب ہے بڑی کہ جس وقت یہ اونٹنی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر کے گھر سے نکلے نا تو اونٹنی پر حضرت آسما دوڑتے ہوئے آئیں اور انہوں نے ستو جو ہے ستو وہ لا کر اپنے والد صاحب کو دیا. فرمایا اس کو جلدی سے اونٹنی پر لگا دیں, جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو پانی میں ڈال کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پلانے کے لیے کام آئے گا. اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی دیا, اس لیے کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور ٹھنڈا پانی پیتے. تو صحابہ کرام خصوصاً سیدنا صدیق اکبر کرتے کیا ہے کہ عام پانی لے کر اس مشکیزے میں ڈال دیتے اور تھوڑے دیر مشکیزے میں لگتے تو اس چمڑے کی وجہ سے وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا اور پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے. تو حضرت ابو بکر کی بڑی صاحبزادی حضرت آسما بنت ابی بکر نے وہ مشکیزہ چھوٹا مشکیزہ جو تھا وہ دیا جو پرانے چمڑے کا بنا ہوا تھا تاکہ اس سے ٹھنڈک پیدا ہو, اور ستو دیا. اب ستو جب دیا تو جلدی میں جانا تھا, اب ستو کو باندھے کیسے اونٹ کے اوپر. اب وہ جلدی میں نکل تو آئیں, کہتے ہیں کہ جناب وہ رسی گھر چھوڑ دی انہوں نے, کہ اب باندھے کیسے, اب سفر روانہ ہو چکا ہے تاخیر ذرا بھی نہیں کر. اللہ اکبر کیا اخلاص ہے, کیسی وفاداری ہے. حضرت آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ستو کو باندھا نہ گیا اور اونٹ کے کسی زین کے ساتھ لٹکایا نہ گیا تو یہ تھیلی پھٹ جائے گی, یہ سارا آٹا گر جائے گا اور اس کے گرنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت نہیں ہو پائے گی. اب باندھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, انہوں نے اپنے کمر بند کو توڑا, اپنے حضرت آسما نے اپنے کمر بند کو توڑا اور اپنی تہبت کو گانٹ لگائی اور گانٹ لگا کر اس کمر بند سے اس ستو کی تھیلی کو باندھا اور اس ستو کی تھیلی کو اوپر لگایا. جب یہ بات غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سید آسما بنت ابی بکر کو ایک لقب عطا فرمایا, ذات نتاقین. نتاق کہتے ہیں کمر بند کو, تو فرمایا ذات نتاقین, یہ لقب ہے حضرت آسما بنت ابی بکر کا. تو اخلاص دیکھیے حضرت ابو بکر کے گھر کا کہ ایک چیز کو باندھنے کے لیے انہوں نے اپنی زبان کی.
بلکہ تہبند کو گانٹ لگائی، اپنی تہبند کو گانٹ لگائی اور کمر بند کو نکال کر اس تھیلی کو باندھا جس میں سرکار علیہ السلام کا کھانا موجود تھا۔ تو عشق اور وفا کی داستانیں کون سی آپ کے سامنے بتائی جائیں۔ اور آخری میں ایک یہاں پر جو خلاصے کی بات ہے وہ عجیب ہے، عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام ہیں، اور غلام تو عرب کا ٹکوں میں بک جاتا ہے، غلام تو ٹکوں میں بکتے ہیں، اگر ایک مالک 1000 روپے دے رہا ہے تو دوسرے نے 2000 درہم رکھے تو مالک کا راز اس نے ادھر ٹرانسفر کر دیا، غلام تو بک جاتے۔ اور مکہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے، لوگو کسی نے ابو بکر کو اگر دیکھا ہو اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو وہ فوراً ہمیں خبر دے، صرف خبر دینے والوں کو بس پکڑیں گے ہم خود، جائیں گے ہم خود، صرف اشارہ کرنے والے کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ اور 100 سرخ اونٹ سمجھیے کہ 20-25 عام اونٹوں کی رقم کا ایک سرخ اونٹ ہے۔ فرمایا کہ 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، اور اگر وہ نکاح کی خواہش کرے تو کسی نسب والی عورت سے بھی نکاح کرا دیا جائے گا۔ اب گلی گلی کوچے کوچے منادی کی جا رہی ہے، سوراقہ جیسے مالدار کے منہ میں رال آ گئی، سوراقہ کے پاس بھی بڑا پیسہ تھا، اس کے منہ میں پانی آ گیا کہ 100 اونٹ ملیں گے، اتنی سی بات سے صرف اشارہ کرنا ہے کہ فلاں جگہ ہے وہ، اتنی سی بات میں۔ عرب کے تاجروں کے منہ میں رال آ گئی کہ جناب اگر سودا کریں تو 6 مہینے میں اتنا نہ کمائیں جتنا ایک مخبری میں مل جائے گا۔ عرب کے سارے سیانے نکل پڑے مخبری کے لیے، سب بکے، نہ بکا تو ابو بکر کا غلام نہ بکا۔ حضرت صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ، توجہ کیجئے، غلام تکوں پر بک جاتے ہیں، ایک ایک درہم پر بک جاتے ہیں، لیکن جس غلام کے ایک کان میں آواز آ رہی ہو کہ 100 سرخ اونٹ ملیں گے، ابھی وہ مخبری کر دے تو ابھی غلام ہے، ابھی بادشاہ ہو جائے گا، ابھی اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے، ابھی اس کے جسم کے اوپر بہترین پوشاک آ جائے گی، ابھی اس کے نیچے کئی خدام اور غلام اور باندیاں ہو جائیں گی، عرب کے کسی عالم قریش شادی کر سکے گا۔ دونوں کانوں میں لالچ کی آواز آ رہی ہے، لیکن صدیق اکبر کا تربیت یافتہ، بچے نہیں، بیوی نہیں، بیٹیاں نہیں، بیٹے نہیں، غلام ایسا ہے کہ وہ صبح شام مکے کی گلیوں میں جلتا ہے لیکن اپنے ایمان کو بیچتا نہیں۔ تو یہ صدیق اکبر کا اخلاص ہے، یہ صدیق اکبر کا اخلاص ہے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں، اس بات پر غور کر رہے ہیں آپ؟ بالکل سن ہو کر اس بات کو نہ سنیں، اس کی گہرائی میں ذرا اترنے کی کوشش کریں آپ۔ درود پاک پڑھیے، یعنی جو بکنے والا جس کو چٹکی بجا کر خرید لیا جائے، آج پورا مکہ اس سے بڑا مول لگا رہا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں، میں تو ابوبکر کے ہاتھ پر بک گیا ہوں مصطفیٰ کے لیے۔ اور یہی عامر بن فہیرہ، کیسی تربیت مصطفیٰ کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ جب ہجرت ہو گئی نا، سنو، جب ہجرت ہو گئی، صدیق اکبر کے مرتبے کو کون پا سکتا ہے؟ غلام تو جاہل ہوتا ہے، غلام تو اڑیل ہوتا ہے، غلام تو گمار ہوتا ہے، غلام کی کیا تربیت ہے؟ غلام آج آپ کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس جو غلام آتا ہے وہ بھی عاشق رسول ہو جاتا ہے، اور کیسا مخلص ہو جاتا ہے کہ پہاڑ تو پھٹ سکتا ہے لیکن اس کے سینے میں راز جو ہے وہ کھل نہیں سکتا۔ عامر بن فہیرہ کو آپ دیکھیے، ہجرت ہو گئی، غزوے کے لیے جا رہے ہیں، سرایا کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو پتا تھا اس سریے میں شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ مومن ہے، سرکار کے قریب ہیں اور شہادت کی تمنا ہے، سرکار کے قریب ہیں، کہا حضور میرے لیے شہادت کی دعا فرمائے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اللہ تجھے شہادت عطا فرمائے۔ ایمان دیکھے کتنا مضبوط ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کافروں سے ملے ہوئے تھے، معاذ اللہ، علیہ عز اللہ، ابو بکر کا غلام، ابو بکر کے گھر کے کام کرنے والا، ابو بکر کی مویشیوں کو چرانے والا، صدیق اکبر کے جوتوں کو صاف کرنے والا کیسا مخلص ہے۔ وہ حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے دعا کریں کہ میں اس سریے میں شہید ہو جاؤں، سرکار دعا کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں حضور ایک اور عرضی ہے۔ کہا کیا؟ کہا حضور جب میں شہید ہوں گا تو میرے جسم کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے۔ بولو سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ تم کہتے ہو ابو بکر صدیق کافروں سے مل جائیں گے، ابو بکر صدیق کے جوتوں کو صاف کرنے والے کے اندر کرامت اور حرمت یہ ہے اور تسلب دین یہ ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں مروں اللہ کی راہ میں، لیکن ایسا مروں کہ کافر میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائیں، مجھے کفر سے اتنی نفرت ہے یا رسول اللہ، نفرت ہے کہ مر بھی جاؤں تو میرے جسم کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے۔ سرکار نے دعا کر دی۔ تاریخ یاد رکھو، سنیو، روئے زمین پر اگر کسی صحابی کی قبر نہیں ہے تو اس کی نہیں۔ یہ غزوے میں شہید ہو گئے، سریے میں شہید ہو گئے، جب ان کو شہید کر دیا گیا، لاشا پڑا ہوا ہے، عامر بن فہیرہ کا لاشا پڑا ہوا ہے، کافر خنجر لے کر آئے،
کہ ان کا مصلح کریں گے، ناک کاٹیں گے، کان کاٹیں گے، قریب پہنچنے لگے لاش اڑنے لگی ہوا میں. ابن کثیر لکھتے ہیں لاش اڑنے لگی، کافروں نے ہاتھ بڑھایا وہ کپڑے پر بھی ہاتھ نہ لگا، لاش اوپر جانے لگی. صحابہ کہتے ہیں جو قید ہو چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی لاش ہوا میں جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. عامر بن فہیرہ کے غلام کی لاش جسد ہوا میں جا رہی ہے، کہتے جاتی رہی جاتی رہی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ بادلوں کے اندر پوشیدہ ہو گئی. لوٹ کر جب آئے حضور کو بتایا، حضور عامر بن فہیرہ شہید ہو گئے. سرکار کی آنکھیں نمناک ہوئی، فرمایا حضور ایک بڑا عجیب منظر دیکھا. کہا کیا؟ کہا سارے شہداء پڑے ہوئے تھے، لیکن کافر جب کسی کے پاس چلے جاتے تو چلے جاتے، عامر بن فہیرہ کے پاس آئے تو جسم کو ہاتھ لگانے سے پہلے جسد ان کا ہوا میں اڑنے لگا. بولو سبحان اللہ. ان کا جسد ہوا میں اڑنے لگا. سرکار نے سر مقدس کو جھکا کے فرمایا، اس نے مجھ سے دعا کرائی تھی، دس جبریل آ گئے اور پروں میں اٹھا کر لے گئے. عامر بن فہیرہ کی قبر زمین پر نہیں ہے. عامر بن فہیرہ کی یہ عطیہ ہے صدیق اکبر کی غلامی کا. ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ. یہ فیض ہے، یہ فیض ہے، یہ صدقہ ہے صدیق اکبر کی غلامی کا. جو صدیق اکبر کے جوتے اٹھاتا ہو اس کے جسد کو جبریل اٹھانے آتے ہیں، تو صدیق اکبر کی خود صداقت کتنی اعلیٰ ہے. آپ دیکھیں قرآن نے یہ بات کی ہے، ثانی سنین وہ دوسرے میں سے دوسرا. یہ قرآن نے صرف ایک جگہ نہیں کی ہے بلکہ ابو بکر صدیق کی پوری زندگی کو سمیٹا ہے، پوری زندگی کو سمیٹا ہے. اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے حضرت ابو بکر کو اس طرح چن لیا گیا کہ آپ کا لقب ہو گیا ثانی سنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے. اور یہ دو میں سے دوسرا یہ ہر جگہ رہا. اگر آپ دیکھیں کہ دین کے اکثر مناسب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ثانی ہیں. اگر آپ توجہ کریں تو اسلام کی دعوت سب سے پہلے حضور نے دی، اس کے بعد حضرت ابو بکر نے. اسلام کے اول خطیب حضرت ابو بکر ہیں، تو ادھر بھی ثانی. دیکھیں دعوت تبلیغ میں بھی حضور کے ثانی ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت سعد بن وقاص، یہ آپ کی دعوت سے اسلام لائے ہیں. اگر اسلام کی قدر شخصیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو مادن اسلام کے جو جواہرات ہیں ان میں عظیم نگینے جو اسلام کو ملے ہیں وہ ابو بکر صدیق کی تبلیغ کی وجہ سے ملے. تو دعوت اسلام میں حضور اول ہے، ابو بکر صدیق ثانی ہے. تو یہ ثانی اسنین پر ذرا غور کیجئے گا، جہاں یہ کہا نا دو میں سے دوسرا، تو یہ ہر جگہ دو میں سے دوسرا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں سب سے پہلے ایمان کا اظہار مصطفیٰ نے کیا، اس کے بعد ابو بکر صدیق نے. یہاں بھی دوسرے، ایمان کے اظہار میں بھی دوسرے، تبلیغ میں بھی دوسرے. اور اسی طرح اگر آپ غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تقاضۂ بشری کے اعتبار سے بیمار ہوئے تو آپ کے مصلی پر ابو بکر آئے، تو پہلے حضور تھے دوسرے ابو بکر ہیں. تو یہاں بھی ثانی سنین کا دیکھیے پورا وہ منظر واضح طور پر موجود ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج قبر شریف میں سرکار پہلے گئے پھر ابو بکر گئے، تو وہاں پر بھی ثانی سنین. اگر آپ جامع ترمذی اور ابو داؤد اٹھا کر دیکھیں، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن ساری مخلوق میں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے اول میں قبر سے نکلوں گا پھر ابو بکر نکلے. تو ادھر بھی پہلے حضور دوسرے بولیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ہونا. اگر آپ پوری زندگی اگر آپ دیکھ لیں تو ہر جگہ پر حضور اول ہیں، ابو بکر دوسرے ہیں. اس لیے قرآن نے صرف غار کی بات نہیں کی، ابو بکر کی پوری زندگی کو بیان کیا. ثانی اسنین ابو بکر وہ ہے محبوب جو ہر وقت تیرا دوسرا ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ. ہر وقت یہ محبوب تیرا دوسرا ہوتا ہے، اور تیرے ساتھ اس کی وہ معیت اور تیرے ساتھ اس کی رفاقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے آپ کو یہ لقب مبارک عطا فرمایا، ثانی سنین دوسرے میں سے، بولیے دوسرے میں سے دوسرا. اب دیکھیں قرآن کریم سورہ حدید کے اندر اس بات کو ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر وہ نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح سے پہلے یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. حضرت یہ ابو بکر کے لیے آیت اتری ہے، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ ہو تو تم سارے میرے نبی کے صحابی لیکن تم میں درجوں کا فرق ہے، جس طرح ہیں سارے میرے نبی لیکن ان میں درجوں کا فرق ہے. تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. جس طرح نفس رسالت میں سارے رسول برابر ہیں لیکن مدارج میں اور فضیلت میں اعلیٰ ہیں، اس طرح نفس صحابیت میں سارے صحابی برابر ہیں، مدارج میں، فضیلت میں اور اولیت میں اعلیٰ ہیں. اور قرآن نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ شخص جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا بدر میں احد میں ہے، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، وہ ان سے اعلیٰ درجے پر ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. من بعد وقاتلوا، فرما وہ کل وعد اللہ الحسنی، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے صحابی ہوں، توجہ سننا، قرآن کہہ رہا ہے چاہے فتح مکہ سے پہلے کے صحابی ہوں یا فتح مکہ کے بعد، قرآن سند دیتا ہے وہ کل وعد اللہ الحسنی، جتنے بھی ہیں سب سے ہم نے بھلائی کا ارادہ کر لیا، چاہے ابو بکر ہو یا وہاں ابو سفیان ہو، چاہے فتح سے پہلے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان و علی ہو، یا فتح کے بعد امیر معاویہ ہو، ہند ہو، ابو سفیان ہو، اللہ فرماتا ہے کہ درجوں میں فرق ہے لیکن جتنے صحابی ہیں چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہوئے یا بعد میں ہوئے، سب سے ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. کسی کو حق نہیں کہ میرے محبوب کے صحابی کے خلاف بکواس کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ابو سفیان کا اگر ایمان مانو گے پھر تو بہت کچھ تمہیں جواب دینا پڑے گا. میں نے گاؤں میدان میں جواب دینے کے لیے الحمدللہ ہم حاضر ہیں، امام احمد رضا کے غلام حاضر ہیں، ہمارے بزرگوں نے پہلے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ساری گتیاں ہمارے بزرگوں نے حل کر کے رکھی ہے. مجھ سے کہنے لگا ایک شخص، کہنے لگا پھر تو تمہیں ابو سفیان نے جو حضور کے لیے قتل کے لیے تلوار اٹھائی اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، تمہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ جب بدر کے حالات جو کھڑے ہوئے. میں نے کہا یہ تو تم بھی اپنے اصول کافی میں لکھ آئے ہو کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام اپنے ما قبل ہر چیز کو گرا دیتا ہے. یعنی جب اسلام لے آئے تو لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف، سارے ختم. ٹھیک ہے، ابو سفیان سے جو ہوا ہوا، ہند سے سید الشہداء کے بارے میں جو ہوا ہوا، حضرت وحشی سے سید الشہداء کے بارے میں جو ہوا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دان نہ ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، ایمان لانے سے پہلے اس سے جو غلطی ہوئی ایمان لے آئے، قرآن نے کہہ دیا وہ کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے بھلائی کر لی ہے. اب یہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے نا، ہم نے سب سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یہ اہل سنت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اسی پر ہم مناظرے کو چلاتے ہیں الحمدللہ، اسی پر ہمارا مناظرہ چلتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ قرآن نے واضح طور پر اس چیز کو ذکر کر دیا ہے کہ وہ کل وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے کن سے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، قتال کیا، جہاد کیا، اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، خرچ کیا، قتال کیا. فرمایا فتح مکہ سے پہلے اور بعد فضیلت ہے لیکن نفس صحابیت میں ہم نے سب سے بھلائی کا ارادہ کر لیا. یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ النا کے لیے اتری ہے اور اللہ نے فرما دیا کہ ابوبکر کا مقابلہ، سورہ حدید کی آیت بتاتی ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابوبکر نے فتح مکہ میں سب سے پہلے ایمان لایا، سب سے پہلے راہ خدا میں پیسہ دیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیسہ سب سے پہلے آپ نے دیا، ٹھیک ہے، بلال کو آپ نے آزاد کیا، اس کے علاوہ 9 اور غلام ہیں جن کو آپ نے آزاد کیا، مسجد نبوی شریف کی زمین کو آپ نے خریدا، اور ریاض الجنہ جو آج آباد ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے آباد ہے، یہ آپ نے خریدا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق فی سبیل اللہ اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ تمام ترقی درجات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر آتے ہیں. ایک بات یہاں پر ذرا ضرور سنیے، حضرت ابوبکر کا ایک لقب ہے صدیق، کیا لقب ہے، کیا ہے بولیے، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ تو امام راغب اصفہانی نے مفردات اللغات کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرما صدیق جو ہے، صدیق اس کا کیا معنی ہے؟ فرما صدیق کا ایک معنی ہوتا ہے بہت سچ بولنے والا، صدیق کا ایک معنی ہوتا ہے بہت سچ بولنے والا، ایک معنی ہوتا ہے جو جھوٹ نہ بولتا ہو. اب یہ ایک سے بڑھ کر ایک معنی یہاں پر آ رہا ہے اور امام راغب اصفہانی نے صدیق کا معنی ذکر کیا. فرما صدیق وہ جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہو، صدیق وہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، صدیق وہ جسے جھوٹ بنتا ہی نہ ہو. یہ درجات ہیں صدیقیت کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پر مکمل ایک گفتگو ہو سکتی ہے یہ مدارج صدیقیت میں، میں صرف اجمالاً نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. ٹھیک ہے، صدیق اس کو کہتے ہیں جو بہت سچ بولے، صدیق وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ ہے جس سے جھوٹ بنے ہی نہ. بولو سبحان اللہ. صدیق وہ ہے جو سچ کا خوگر ہو، صدیق وہ ہے جس کے باطن میں ایسی صداقت ہو کہ اس کا عمل
ظاہر میں اتنا مضبوط ظاہر ہو جس سے پتا چلے کہ جس کا عمل ظاہر میں اتنا سچا ہے تو اندر تو پہاڑ جیسا سچ ہوگا. یہ صدیق کی آخری تعریف کی ہے حضرت امام راغب اصفہانی نے المفردات اللغات میں، کہ جس کا عمل اس کے باطنی صداقت پر دلیل دے. یہ بیک وقت حضرت ابراہیم پر بھی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کو قرآن نے کہا کہ صدیق النبی، ابراہیم صدیق نبی ہیں. کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، حضرت ابراہیم وہ ہیں جن سے جھوٹ بنتا ہی نہیں، حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کے اندر اللہ کے دین کی ایسی صداقت ہے کہ بچے پر چھری پھیر کر بتا رہے ہیں کہ میں کتنا اللہ کے لیے سچا ہوں، آگ میں چھلانگ لگا کر بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کتنا سچا ہوں. اب یہی معنی نیچے آتے ہیں، آپ کہیں گے اس کو آپ حضرت ابوبکر پر کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے نہیں لایا، حضور نے خود بیان کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا، صحابہ سنو، تم میرے ابوبکر کے مزاج کو جانتے ہو؟ کہا حضور کیا؟ فرمایا تم میرے عمر کے مزاج کو جانتے ہو؟ کہا حضور کیا؟ فرمایا میرا ابوبکر ابراہیم کی طرح ہے. بولے سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میرا ابو بکر جو ہے وہ ابراہیم کی طرح ہے. بولیے سبحان اللہ. اب ادھر مماثلہ سنیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابو بکر، حضور خود فرماتے ہیں میرا ابو بکر ابراہیم کی طرح ہے اور میرا عمر نوح کی طرح ہے. کہنے کے حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار نے فرمایا ابراہیم اللہ کے بندوں پر بہت نرم تھے، میرا ابو بکر میری امت پر بہت نرم ہے. اور کیسا نرم ہے بھی میں مسلم امام محمد پڑھوں گا، اور آپ کے زبان سے سبحان اللہ کی چیخیں نکلیں گی. توجہ میری طرف رکھیے، اور اس مرتبے کو آپ دیکھیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر امت مصطفیٰ کے لیے کیسے کریم ہے. تو سرکار فرماتے ہیں میرا ابو بکر ابراہیم کے مثل ہے، کیسے؟ اور میرا عمر نوح کے مثل ہے. فرما ابراہیم بہت نرم تھے، بلکہ حضور نے خود فرمایا گھی کی طرح نرم. میرا آقا کی حدیث ہے، سرکار فرماتا ہے گھی کی طرح نرم. فرما اسی طرح میرے ابو بکر کا مزاج بھی ہے، ابو بکر کا بھی مزاج ہے یہ گھی کی طرح نرم ہے میری امت کے لیے. اور فرمایا نوح علیہ السلام خدا کے دشمنوں کے لیے پہاڑ سے زیادہ سخت تھے. فرمایا میرا عمر جو ہے، حضور فرماتے ہیں میرا عمر جو ہے یہ خدا کے دشمنوں کے لیے پہاڑ سے زیادہ سخت ہے. یہ مزاج حضور نے خود بتایا. اور یقیناً یہ باتیں سلسلہ نقشبندیہ میں بھی ہیں کہ لطائف ابراہیمی بھی سینے میں، لطائف نوح بھی سینے میں، لطائف محمدی بھی سینے میں. حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کا سب سے پہلے لطیفہ محمد روشن ہوا ہے، لطیفہ محمد روشن ہوا ہے. اور اس کو اگر تصوف میں سلسلہ نقشبندیہ میں دیکھیں تو ایک لمبی بحث ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ غار کی جو راز تھی نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزاج کو آپ میں منتقل فرمایا ہے. اس لیے امام بحقی نے دلائل نبوہ میں لکھا حضرت عمر جیسا شخص جس کے سامنے کوئی آنکھ نہ ملا سکے وہ حضرت ابو بکر سے آنکھیں جھکا کر بات کرتے ہیں. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا آپ حضرت ابو بکر سے آنکھیں جھکا کر بات کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرما میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے، اور وہ غار میں جو دن گزارا تھا نا وہ نیکی مجھے دے دے. فرما عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی صرف ایک نیکی جو رسول اللہ کے ساتھ غار میں گزاری تھی، جو رسول اللہ کے ساتھ غار میں گزاری. تو صحابہ میں اس کی بڑی قدر تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کی بڑی قدر فرمایا کرتے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن کا لقب ہے صدیق. کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن جنہوں نے نہ کبھی جھوٹ بولا، حضرت ابراہیم کے طریق پر معصوم نہیں ہے، لیکن نیابت اس لطیفے کے ساتھ ایسی ہے، اس لطائف کے ساتھ ایسی کہ آپ کو محفوظیت کا درجہ مل گیا ہے کہ آپ سے جھوٹ بنتا بھی نہیں ہے. آپ سے جھوٹ، باپ پکڑ کے لے گیا بت کے آگے، سجدہ کر اس کو، نہیں کرتے. حالانکہ نہ بھی کوئی توحید کا اعلان ہوا، نہ اسلام کا اعلان ہوا ہے، نہ شرک کی مذمت کی بات آئی ہے، لیکن صدیق ایسا صدیق ہے کہ فطرت کے اندر وہ صداقت موجود ہے. بت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، سوائق المحرقہ میں بھی علامہ ابن حجر نے بھی نقل کیا ہے اس کو، فرمایا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دے، بت خاموش. کہا مجھے کپڑے چاہیے مجھے دے، بت خاموش. کہا مجھے پیاس لگی ہے پانی دے، بت خاموش. پتھر اٹھایا، فرمایا بتا اب اپنے آپ کو بچا. ابراہیم نے بھی کلاڑا لے کر بت توڑا تھا. حضرت ابراہیم کی صداقت کا بلا تشبیہ پہلا اظہار حضرت ابراہیم کا کس پر تھا؟ کس پر تھا؟ بت کو توڑنے پر. جب چچا نے یہ کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے، اس کی عبادت کی جائے، حضرت ابراہیم کلاڑا لے کر پہنچ گئے اور اس سے یہی باتیں کی جو حضرت ابوبکر نے کی. اور حضرت ابوبکر کو وہی فیض ہے، فرمایا مجھے پانی چاہیے پلا، بت خاموش. حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے کپڑے چاہیے، بت خاموش.
آپ نے کلہاڑا لیا، کلہاڑا لے کر اس کو توڑا، اور توڑنے کے بعد اس کی گردن میں کلہاڑا ڈال دیا، کلہاڑا ڈال دیا. اور جناب جو ساتھ میں بت تھا نا اس کی گردن میں کلہاڑا ڈالا، اور جو بڑا بت تھا اس کو توڑ دیا. جب قوم والے آئے انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ جناب ہمارے مندر کے اندر ہمارے دیو کو کس نے توڑ دیا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جس کی گردن میں کلہاڑا رکھا اس نے توڑا ہوگا. تو کہنا کہ جناب یہ تو کلہاڑا اٹھا نہیں سکتا، تو یہ توڑے گا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جو خود کچھ کر نہیں سکتا ہو تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بالکل یہی طریق دیکھیے. حضرت ابراہیم کا واقعہ حضرت ابو بکر نے سنا نہیں ہے، ابھی تو بچپن ہے ان کا. اور حضور سے ان کی ملاقات جب ہو رہی ہے جب میرے آقا کی عمر 25 سال تھی. کتنے سال تھی؟ کیونکہ جب سرکار کا نکاح حضرت میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے آقا کی عمر 25 سال تھی. اور علماء نے لکھا ہے کہ کب سے حضرت ابو بکر سے حضور کی دوستی ہے. تو فرمایا کہ جب حضرت خدیجہ کے گھر حضور رہنے آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محلے میں رہتے تھے جہاں سیدہ خدیجہ کا گھر تھا، اور اس وقت حضرت نبی پاک کی عمر 25 سال تھی. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 3 مہینے چھوٹے ہیں، یہ 6 مہینے لکھا، یعنی کم سے کم 2 سال. تو اس وقت آپ کی عمر 23 سال ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال ہے. تو 23 سال کی عمر سے یہ حضور کے ساتھ ہیں. جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت آپ کی عمر 38 سال ہے اور سرکار کی عمر 40 سال. ٹھیک ہے، تو یہ عرصہ وہاں پر جو ہے کہ گزرا ہے. اب آپ دیکھیے بچپن ایک عالم ہے، باپ لے گیا جس طرح وہاں پر چچا نے کہا تھا، یہاں باپ ابو قحافہ لے گیا اور لے جا کر کہا کہ بیٹا یہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اس کو سجدہ کرو. وہی جملے جو حضرت ابراہیم خلیل نے بت کے سامنے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید اور فطرتی ایمان پر ذکر کیے تھے، حضرت ابوبکر دیکھیں کیسے فطرتی مومن ہے، وہی جملے آپ کی روح کے اندر موجود ہیں. آپ نے بت سے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دے، بت خاموش. آپ نے کہا پیاسا ہوں پانی دے، بت خاموش. کہا کپڑا چاہیے، بت خاموش. پتھر اٹھایا، حضرت ابراہیم کلہاڑا لائے تھے، آپ نے پتھر اٹھایا، فرما پتھر سے مارتا ہوں اپنے آپ کو بچا، مارا کھینچ کر تو اس کی کھوپڑی نیچے گر گئی. باپ دوڑتے ہوئے آئے جس طرح وہاں سے چچا آیا تھا، یہ کیا کر دیا، کیا کر دیا آپ. باپ آئے کہا بیٹا یہ کیا کیا تو نے، کہا یہ عجیب، یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا جو مجھے سن بھی نہیں سکتا، جو مجھ سے بول بھی نہیں سکتا، جو میری حاجات کی تکمیل بھی نہیں کر سکتا. تو یہ صدیق اکبر کے اندر وہ صداقت کا جوہر ہے، اس لیے یہ صداقت کا پہلو آپ کے اندر بھی آتا ہے کہ صدیق ایسے صدیق ہیں جن کے عمل سے ان کے باطنی صداقت کا اظہار ہوتا ہے. باطنی صداقت کا بولیے اظہار ہوتا. اور میں یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو بڑی واضح حدیث ہے، اور اس کو نقل کیا ہے امام حاکم نے مستدرک کے اندر، اور امام زہبی نے اس کی توثیق کی. یہ واقعہ معراج کے حوالے سے، اس کے جملے ذرا اگر آپ عربی زبان کے اندر اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی. میں اس کے سامنے جملے پڑھتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب کب ملا، ذرا غور سے سنیے. مستدرک کے اندر موجود ہے، جب حضور معراج سے تشریف لے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا، کفار ابو جہل وغیرہ نے اعتراض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ سارے آئے اور آ کر انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا فقالوا هل لك الى صاحبك صاحبك يزعم انه اسري ابي ليله الى بيت المقدس. ان سب نے کہا کہ تمہارے جو صاحب ہیں، دیکھو کافر بھی جو ہے جب رسول کی نسبت ابو بکر کی طرف گئے تو صاحب کہہ کر کرے، صاحب کہہ کر کرے. وہ کہنے لگا کہ تمہارے جو صاحب ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یزعم انہ اسری ابی لیلۃ الی بیت المقدس، رات کو ان کو سیر کرائی گئی ہے بیت المقدس کی. قال او حضرت ابو بکر نے کہا، قال فرمایا قال ذلک، اسی طرح انہوں نے کہا ہے ابو جہل کہنے لگا ہاں اسی طرح کہا ہے. تو حضرت قالو نعم، ابو جہل نے کہا، ان کی ساری قوم نے کہا ہاں اسی طرح کہا ہے. قال حضرت ابو بکر کہتے لا ان کان قال ذلك لقد صدق، اگر نبی نے میرے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں. قالو او تصدق انه ذهب ليله الى بيت المقدس، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ 2 مہینے کے سفر کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں طے کر دیا جائے؟ ابو بکر صحیح بات کر رہے ہو تم؟ فرمایا جا قبل ان یصبح، اور صبح سے پہلے وہ آ بھی گئے. قال نعم انی لاصدقہ، میں بالکل تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے محبوب 2 مہینے کے سفر کو پلک جھپکنے میں کر کے آ گئے. فرمایا فیما ہوا ابعد من ذلک، اصدق بخبر السماء فی الغضبات و روحی، فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس سے بڑی بات ہے صبح شام میرے نبی کر رہے ہوتے ہیں اور میں تصدیق کر رہا ہوتا ہوں. تو اب جب یہ بات ابو لہب نے، ابو جہل نے سنی تو اس نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا. فذالک سمی ابو بکر صدیق، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بس وہی لقب جبریل امین لے آئے. روح المانی کے روایت کو ساتھ میں ملائیے کہ اب محبوب آسمان والے تیرے ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ میرے آپ کے سامنے پڑے، اس نے باقاعدہ سوال بنا کر کہا کہ تم کیا اس بات پر یقین کر لیتے ہو کہ دو مہینے کا سفر پلک جھپکنے میں طے ہو جائے؟ انہوں نے کہا قال او ذالک، اسی طرح محبوب نے فرمایا. کہاں؟ فرمایا لو صدقو، ضرور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. کہ کیسے تصدیق ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس سے بڑی بڑی بات میرے محبوب کہتے ہیں صبح شام میں تصدیق کر رہا ہوتا ہوں. تو فرمایا جب اس میں کوئی ابعد، اس سے بعید باتیں، اس سے زیادہ بعید باتیں محبوب کر رہے ہوتے ہیں، میں تصدیق کر رہا ہوتا ہوں، تو آسمان سے خبر آ گئی کہ محبوب اب ابو بکر کو مکے میں بھی صدیق کہا جائے، اس لیے کہ آسمان پہ اب جبریل بھی اسے صدیق کہہ رہا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور اس کو علامہ حیث بھی نقل کیا، حکیم بن سعد کہتے ہیں سمعت علیاً، میں نے حضرت علی سے حدیث سنی ہے، اور حضرت علی نے کس جذبات میں روایت بیان کی ذرا سنیے. فرمایا یحلفو، حضرت علی نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی، یحلفو حلف اٹھایا حضرت علی نے، حضرت علی نے حلف اٹھایا، یحلفو حضرت علی حلف اٹھا کر کہتے ہیں اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق. حکیم بن سعد کہتے ہیں میں نے مولا کی زبان سے سنا، حضرت علی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے ابو بکر کا نام اتارا ہے اور وہ نام ہے صدیق، وہ نام ہے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے تو حسان بن ثابت حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بھی امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے. سرکار نے حضرت حسان سے فرمایا میرے ابو بکر کی شان میں کوئی شعر نہیں پڑھتا تو. تو کہنے لگے کہ حضور پڑھتا تو ہوں اگر آپ اجازت دیں. سرکار نے کہا پڑھ. اب دیکھیں سرکار کے سامنے منقبت پڑھی جا رہی ہے، حضرت ابو بکر کی شان پڑھی جا رہی ہے، اور کیا جملے پڑھتے ہیں حضرت حسان. حضرت حسان جملہ پڑھتے ہیں وسانی سنائنے فی الغار المنیف، وسانی سنائنے. اب آپ دیکھیں حضور جس جملے سے خوش ہوتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، وسانی سنائنے فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہ اذ سعید الجبلا، وہ دو میں سے دوسرا جب وہ مبارک غار میں تھے. حضرت حسان پڑھ رہے ہیں وسانی سنائنے فی الغار المنیف، وہ دو میں سے دوسرا جب اس غار میں تھا. قد طاف العدو به اذا سعید الجبلا، کافر چکر لگا رہے تھے اور پہاڑ پر چڑھ کر غار کے پاس آ گئے تھے. وکان حب رسول اللہ، اور کیوں نہ ہو ابو بکر رسول اللہ کے سب سے چہیتے ہیں. وکان حب رسول اللہ قد علموا من الخلائق لم يعدل به رجلا، کہ ابو بکر جو ہیں وہ رسول اللہ کے سب سے چہیتے ہیں. قد علموا، یہ سب جانتے ہیں، من الخلائق لم يعدل رجلا، خدا کی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مرد ہو اور ابو بکر کے برابر آ جائے، ابو بکر کے برابر آ جائے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس شعر سے بہت خوش ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی تحسین پر حضرت حسان ابن ثابت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے نوازا. یہاں پر اب ایک مسئلہ ذرا سنیے، اس مسئلے کے ساتھ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی ولایت نہیں دی، یعنی کوئی منصب نہیں دیا، کسی علاقے کا پیشوا بنانا، کسی معاملے میں امیر بنانا، یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بڑے کثرت سے پڑھتے ہیں. میں صرف تھوڑی سی عبارت یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے. وہ کہتے ہیں جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ہم بڑا مان لیں گے، لیکن جب حضور کے دور میں آپ کو کوئی ولایت نہیں ملی، آپ کو کوئی درجہ نہیں ملا، اس لیے ہم اس چیز کو نہیں مانتے. میں نے اس سے پہلے حضرت عثمان غنی پر تقریر کی ہے جس پر شیعوں نے بڑا شور مچایا، لیکن الحمدللہ جو دلائل ہم نے دیے تو اس کا جواب ان سے بن نہیں پڑا. میں نے یہ بات کی تھی کہ بنو میہ پر تبرہ جائز نہیں ہے، بنو میہ کو گالی دینا جائز نہیں. جب ہم بنو میہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے مراد یزید نہیں لیتے، اس سے مراد حضرت عثمان غنی لیتے ہیں، اس سے مراد حضرت امیر معاویہ لیتے ہیں. بولے سبحان اللہ. غور سے سنو، سنیے، یہ عقیدے کی باتیں بہت کم جگہ ملیں گی آپ کو. ہم اس سے مراد حضرت امیر معاویہ لیتے ہیں، ہم اس سے مراد حضرت ابو سفیان لیتے ہیں. اب بنو میہ کے نام کو انہوں نے اتنا اچھالا، بنو میہ گالی بنا دی، بنو میہ گالی بنا دی، معاذ اللہ.
اور مجھے تانا دیا کہ تم تو ہاشمی ہو کر بنو میاں کی بات کرتے ہو. میں نے کہا ہاشمی ہو کر ہی بندہ سچ بول سکتا ہے الحمدللہ, کیونکہ ہاشمیوں نے خود بنو امیہ کی شان عظمت کو جانا ہے, اور بنو امیہ قریش کا ایک معزز قبیلہ ہے. ٹھیک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی رشتے بنو امیہ کے ساتھ ہے, اور خود ہم نے حوالے وہاں پر ذکر حضرت عثمان غنی کے حوالے سے دیکھ لیجئے, اگر 18 وزارتیں حضور نے اپنے دور میں تقسیم کی ہے تو ایک بنو ہاشم کو دی ہے, 17 بنو امیہ کو دی ہے. میں نے کہا جو حضور جس سے راضی ہے ہم اس سے راضی ہیں. بنو امیہ سے مراد ہمارا امیہ بن خلف نہیں ہے, عتبہ نہیں ہے, بلکہ بنو امیہ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری عثمان غنی ہوتی. کہا بنو امیہ میں تو بڑے کافر گزرے ہیں, تو میں نے کہا بنو ہاشم میں بھی کافر گزرے ہیں. ابو لہب جو تھا بنو ہاشم نہیں تھا, بولو, ابو لہب بنو ہاشم تھا نا, تو اگر ابو لہب کو کافر کہنے سے بنو ہاشم پر کوئی حرف آئے گا یا ابو لہب بنو ہاشم میں آ گیا تو بنو ہاشم بدنام ہو جائیں گے. اسی طرح یزید اور اسی طرح امیہ بن خلف, اگر یہ بنو ہاشم میں آ گئے بنو امیہ میں آ گئے تو بنو امیہ بدنام نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ہم ہر نسب کو قبول کرتے ہیں ایمان کے بعد. جو جو ایمان لائے گا ہم اس کو قبول کریں گے. میں بڑے بڑے سعادت سمجھتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں کہ اور اللہ رب العالمین مجھے یہ توفیق دے رہا اپنے بزرگوں کے صدقے کہ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ اس دور کی سب سے قیمتی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے. واللہ یہ اس دور کی بہت قیمتی بات کی ہے. خدا را یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم والا جو قاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے, نوجوانوں اس کو یاد رکھو. کئی لوگ اس مسئلے میں شیعہ ہو جاتے ہیں اور صحابہ کو گالی دینے کے لیے چلے جاتے ہیں, بنو امیہ پر تبرہ کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتا دیا اور پوری تفصیل میری حضرت عثمان غنی ذی النورین کی تقریر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک آخری مسئلے کی طرف ہم چل رہے ہیں, وہ یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے دور کے اندر کوئی ولایت اور مراحت اور درجہ نہیں دیا. اب اس پر ذرا بات سنیے, یہ سراسر جھوٹ ہے اور بہتان ہے, یہ اعتراض رہ گیا تھا لہٰذا اس لیے میں اس کو آج کی تقریر میں مکمل کر رہا ہوں. بلکہ یہ تمام باتیں ہماری کتابوں اور ان کی کتابوں میں یہ بات متفق ہے کہ احد کی شکست کے بعد, غزبہ احد کی شکست کے بعد جب یہ خبر ملی کہ ابو سفیان شکست و پسپائی پر بہت نادم ہے اور مدینہ الرسول پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو متعین کر کے آپ کو رخصت کیا کہ جاؤ اس سے مقابلہ کرو. تو یہ حضور نے خود ان کو بھیجا. ایک دوسرا سنے, چوتھے سال غزبہ بنی نضیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر حضور نے مقرر کیا. یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے, شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے. دو تیسری بات سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں تشریف لے گئے, چھٹے سال جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی لشیان کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی آمد کی خبر سن کر قبیلہ پہاڑ کی چوٹیوں پر قلعہ بند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا ایک روز وہاں قیام فرما کر مختلف اطراف میں فوجی دستے روانہ فرمائے. ان میں سب سے اچھا دستہ جناب صدیق اکبر کے زیر کمان تھا. ٹھیک ہے, چار آگے چلیے. جو کرہ الغنیم کے سمت روانہ, غزوہ تبوک کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا لشکری مدینہ الرسول سے نکل کر سنیۃ الوداع کے مقام پر جمع ہو جائیں, ان کے امیر حضرت ابوبکر صدیق ہوں, یہ حضور نے فرمایا. پانچواں, ٹھیک ہے, یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے, شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے. اب آگے تھوڑا اور سنیے, اس بات کو نوجوان توجہ کے ساتھ, تمہارے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے بات کر رہا ہوں میں. چنانچہ آپ ہی کے ثواب دید پر سارے کام انجام دیے گئے. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درد شقیقہ لاحق ہوا تقاضۂ بشری کے اعتبار سے, تو قلعے کا معاشرے کا معاملہ درپیش آیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا نائب بنا کر قلعے پر حملے کا حکم دیا غزوہ خیبر کے اندر. ٹھیک ہے, اس بات کو بھی آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. اور تھوڑا سا آگے چلیں, اور اس دن حضرت صدیق اکبر نے بڑی سخت لڑائی لڑی. ساتواں سال جب آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر نے بنی کلاب کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا, حضور نے سلمہ بن اقوا کو بما دستے کے آپ کے ہم رکاب میں رکھا, اور پھر آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بنو کلاب سے آپ نے جنگ کی. ایک بڑی جماعت کو آپ نے اپنی تلوار کے نیچے ڈالا اور ایک جماعت کو قیدی بنایا, اور بنو فزارہ پر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے امیر لشکر بنایا, اور چنانچہ حاکم سلمہ بن اقوا کی اس روایت میں نقل کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ آٹھویں بات ہے حضور کے دور مبارک میں جہاں حضرت ابوبکر کو امیر بنایا جا رہا ہے. تھوڑا سا اگر آپ آگے چلیں تو ایک روایت اور اس میں موجود ہے. غزوہ تبوک کے بعد ایک عربی دیہاتی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ عربوں کی ٹکری وادی نمل میں مقیم ہے جو شجون مارنے کا ارادہ رکھتی ہے. یعنی ایک گروہ آگے عرب کا وادی رمل میں, اور وہ قریب تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو امیر لشکر بنایا.
یا ان کو اپنا نشانہ دے کر اس ٹولی کی سرکوبی کے لیے اور میں روانہ کیا، یہ نبوی بات ہے۔ یہاں پر بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل امارت ہے، تھکے تو نہیں؟ ہاں، یہ قیمتی بات ذرا سنو۔ اسی طرح جب حضرت جب بنی عمر بن عوف کی خانہ جنگی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ظہر کے بعد ملی، آپ فوراً اصلاح احوال اور صلح کی صفائی کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اور جاتے وقت حضرت بلال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے وقت نہ آ سکوں تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ میرے مصلے پر آ کر نماز پڑھائے۔
کتنے ہو گئے؟ 10۔
ٹھیک ہے، آگے چلیں، بولیے سبحان اللہ۔ چنانچہ ہوا یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور عصر کی نماز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، کہ جس میں جب حضور آئے تھے نا تو صحابہ نے تالیاں بجائی تھی اور سرکار کے لیے مصلی چھوڑا۔ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، اور اسی کی طرف یہ 10واں حوالہ ہے۔ اور آپ دیکھیں، 90 سال جب حج فرض ہوا، 90 سال جب حج کی باقاعدہ فرضیت ہوئی ہے، تو اسی سال بعض وجوہ کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج نہیں کیا، کیونکہ کافر جو تھے وہ ننگا طواف کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مراتب کے خلاف تھا۔ حضور نے اس سال 90 سال اپنی جانب سے پورے حج جو فرض ہوا ہے، اس حج کا امیر حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا۔ کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے۔ اب اس کو آپ دیکھیے، یہ سارے 11 واقعات ایسے ہیں کہ اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ خلیفہ یا امام جو ہوتا ہے اس کا کام 3 ہوتا ہے، جہاد، نماز اور حج۔ جہاد میں بھی حضور نے آپ کو امیر بنایا، نماز میں بھی امیر بنایا، اور حج میں بھی امیر بنایا۔ تو وہ تھا شیعہ کا جھوٹ اور یہ ہے سنی کا سچ۔ ٹھیک ہے، ایک بڑی دلچسپ بات یہاں پر ہمارے علماء کی سنیں آپ۔ اگر یہ تسلیم کر لے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیر نہیں بنایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو ایک بات ذرا سن لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا رتبہ ہی وزیروں والا تھا۔
وزیر لڑنے نہیں جاتا، پہلی بات تو یہ گئے، 11 واقعات میں نے آپ کو بتائے۔ اور اگر نہیں بھی گئے تو ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا رتبہ عام لوگوں کا نہیں تھا، بلکہ وزیر اور مشیر کا تھا۔ تو مشیر کبھی لڑنے نہیں جاتا، شیو مشیر کبھی لڑنے نہیں جاتا، وزیر کبھی لڑنے نہیں جاتا، بلکہ اہم دینی امور کے فیصلے کے وقت آپ ان کی موجودگی کو ضرور خیال فرماتے۔ بلکہ جب یہ بات حضرت حذیفہ بن یمان، ہماری اہل سنت کی کتاب حاکم کے اندر موجود ہے، حذیفہ بن یمان روایت کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ دور دراز جگہوں پر لوگوں کو تعلیم پھیلانے کے لیے بھیجوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کہ میں دور دراز جگہوں پر لوگوں کو علم دین، تعلیم، مبلغ بنا کر بھیجوں، اور لوگ جائیں اور علم دین پھیلائیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اپنا نائب بنا کر، تبلیغ کے لیے مبلغ بنا کر بھیجا تھا۔ تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو ان کے پائے کے افراد موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے، ابو بکر اور عمر، آپ نے ان کو تو کبھی نہیں بھیجا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو بھیجا ہے، تو حضور کبھی آپ نے ان کو تو نہیں بھیجا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لا اغنا لی انہما انہما من الدین کے سمع والبصرے، اس لیے کہ میری طبیعت ابو بکر سے کبھی بے نیاز نہیں ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے، میرا دل کبھی ابو بکر سے بھرتا ہی نہیں ہے، اور یہ میرے لیے، یہ میرے دین کے لیے ایسے ہیں جیسے انسان کے لیے آنکھ اور کان ہوتے ہیں نا۔ تو فرمایا میرے لیے ابو بکر عمر آنکھ اور کانوں کی طرح ہے۔ تو فرمایا کہ میرا دل ان سے بھرتا نہیں ہے، اور یہ میرے وزیر اور مشیر ہیں، اس لیے میں سب کو بھیجتا ہوں، ان کو اپنے سے دور نہیں کرتا۔ یہ باتیں یاد رہیں گی، میں نے آپ کا ٹائم نہیں خراب کیا معذرت کے ساتھ، جو علمی بات تھی وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تھک گئے، آپ نے اپنا حصہ ملا لیا ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بےعدبی نہیں ہے، لیکن اگر شریک ہو جائے تو یہ موضوع ہم مکمل کر لیں، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ کہ جہاں پر دلائل کے ساتھ دل مضبوط ہو رہا ہے تو دل کی دھڑکنیں انشاءاللہ اس نورانی غذا سے اور مضبوط ہو جائیں گی۔ اب ہمارا، یہ تو ہمارا تحقیقی جواب تھا جو اس الزام، اب ہمارا الزامی جواب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، جائے پوری دنیا شیعت اس کا جواب لیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنے دور میں کوئی منصب نہیں دیا، لہذا ہم ان کے منصب کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا حضرت علی کی خلافت کتنے سال رہی، کتنے سال رہی؟ تو وہ کہتے جی 4 سے 6 سال رہی۔ میں نے کہا امام حسن جوان تھے اس وقت؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا حسین بھی جوان تھے؟ کہا ہاں. کہا کس جگہ پر وزیر بنا کر بھیجا ذرا مجھے بتاؤ.
پوری اسلامی سرحد 22,00,000 مربع میل سے زیادہ سرحد ہے حضرت علی کے ہاتھ میں. کہیں پر بھی امام حسن کو وزارت نہیں دی, کسی کام کے لیے بھی امام حسین کو امیر نہیں بنایا. لیکن تم تو امام حسین کو پھر بھی خلیفہ مانتے ہو, امام حسن کو پھر بھی خلیفہ مانتے ہو, اور تم نے شرط حضرت ابوبکر کے یہ لگائی تھی کہ حضرت ابوبکر کو حضور نے اپنے دین اپنی ظاہری حیات میں کبھی کوئی منصب نہیں دیا. میں نے کہا اگر پہلی بات تو منصب دیا جو ہم نے ذکر کر دیا ہے, اگر نہیں بھی دیا ہوتا تو جس طرح امام حسن کی خلافت علی کے بعد ثابت ہے, اسی طرح حضور کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت ثابت. جس طرح امام حسن اور حسین حضرت مولا کے مشیر ہیں, اسی طرح حضرت فاروق اعظم اور عثمان حضرت ابو بکر رسول اللہ کے مشیر ہیں. سمجھ گئے آپ میری بات؟ تو یہ ایک بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی. اب آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بنیادی عقیدہ مسند امام احمد سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرا ابو بکر جو ہے وہ گھی کی طرح نرم ہے. اب دیکھو میں اپنے اور آپ کے مطلب کی ایک بات سنا رہا ہوں, اور یہ صدیق اکبر کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں, ہم گردن اٹھانے کی بھی لائق نہیں اس بارگاہ کے اندر. اس لیے میرے آقا نے فرمایا, زبیر بھائی تاریخ الخلفاء میں ایک حدیث ہے بڑی زبردست, حضور نے فرمایا کہ حب ابی بکرین, حب ابی بکرین و شکرہ واجب علی کل امتی. فرمایا میرے ابو بکر سے محبت کرنا, میرے ابو بکر سے, بولیے مل کر کہیے, میرے ابو بکر سے, میرے ابو بکر سے محبت کرنا اور میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا, یہ میری ساری امت پر واجب ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا یا الذین آمنوا صلوا, ایمان والوں کو درود کے لیے کہا ہے. آپ ذرا ٹکا کر کہتے ہیں ایمان والوں کو درود کے لیے کہا, سب کو نہیں کہا اللہ نے, یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے, صلوا سب کو, سب کو بولو, سب کو. اللہ رب العالمین نے سب کو درود کے لیے نہیں کہا, سب کو درود کے لیے نہیں کہا. تو جس طرح سب کو درود کے لیے نہیں کہا, اس طرح یہاں پر بھی سب کو خطاب نہیں کیا, صرف مسلمانوں کو خطاب کیا. فرمایا جو مومن ہے وہ محبت کرے گا. ایسا سبحان اللہ, صدیق اکبر کی عظمت پر اللہ کے ذکر کی نیت ہو اور آپ کے ثواب کی نیت ہو, سبحان اللہ. فرمایا جو مومن ہوگا وہ ابو بکر سے محبت کرے گا. ابھی دیکھو لائن میں تم لگے تھے, اب کھڑکی کھلنے والی ہے, اب باڑا بٹے گا, اب ڈھیلے نہیں بیٹھنا. تم نے پورے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ڈھیلا بن کے تقریر سنی, اب ذرا بالکل گرم ہو جاؤ, اب خیرات بٹنے والی ہے. اب میں جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ مناظرے مباحثے کی بات ختم ہو گئی ہے, اب عشق کی بات کرتے ہیں. دو روایت صرف پڑھوں گا, ایک وہ کہ حضرت ابو بکر کی زندگی کا آخری وظیفہ کیا تھا. آج جب بھی مجھے ملا نا زبیر بھائی, تہذی سے نعمت کے لیے بولتا ہوں, میرا آقا تاج شریعہ کے نارائن کا صدقہ ہے, میں نے کتاب کو چوما ہے اور پھر میں نے رکھا ہے اور پھر میں نے دو رکعت نفل ادا کی. میں نے کہا کتنی پیاری نسبت ہمیں ملی ہے, ہمیں یہ حوالہ پتہ نہیں تھا. وہ عمل ہے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن وہ عمل اتنا قیمتی ہے. ایک شعر پڑھا کرتے تھے حضرت ابوبکر, اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مرتے وقت تک یہ شعر گنگناتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے باپ کا آخری وظیفہ کیا تھا, فرمایا ایک شعر تھا جس کو گنگناتے تھے. یہ مسلم امام احمد سے میں آپ کے سامنے بھی پڑھنے والا ہوں, لیکن اس سے پہلے کی روایت آپ سنیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی کی مہلت ہمیں ملی ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ کار خیر بھی ہم سے لے لیا, اور ہمیں یہ شرف مل گیا الحمدللہ کہ آج یہ دو روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ روایت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جب یہ روایت یہاں پڑھنے کا یہ مزہ ہے, تو اس کی عملی جلوہ گری جب میدان محشر اور قبر میں ہوگی تو پھر کتنے مزے ہوں گے. تو سنی اپنی ہر سانس کو آخری سمجھ. جب تجھے بزرگوں کا کرم اور تجھے ایمان کی پختگی آئے گی. مومن وہ ہے جو اپنی ہر سانس کو آخری سانس سمجھے, اپنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھے. ہر نماز کو اس نیت سے پڑھو کہ تمہاری آخری نماز ہے, تمہاری ہر نماز ٹھیک ہو جائے گی, اخلاص والی ہو جائے گی. تم اگر سمجھو میرے کو ابھی چار دن کے بعد من رہا ہے تو کئی ضروری کام تم چھوڑو گے. ہر نماز تمہاری آخری نماز ہے, ہر کلمہ پڑھنا تمہارا آخری کلمہ ہے, ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا یہ تمہارا آخری ہے, ہر دفعہ بزرگوں کا ذکر کرنا یہ تمہاری آخری مجلس ہے. اس سے تمہیں اخلاص ملے گا, ایمان ملے گا, اور اس کے صدقے ایمان کی مضبوطی ملے گی, اور اللہ رب العالمین عافیت والی زندگی اور موت کرے گا. تو اس نشست کو ہم اپنی زندگی کی آخری نشست سمجھتے ہیں, اور اللہ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں. صدیق اکبر سے مسند امام احمد میں 11 روایتیں مسند ابی بکر کے اندر, کہ آپ اکثر ممبر پر یہ فرماتے تھے ایمان کے بعد سب سے افضل چیز اللہ سے عافیت مانگنا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز جو رب سے مانگی جائے وہ معافات ہے, درگزری. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا, اللہ سے عافیت کا تقاضا کیا جائے, ہمیشہ اللہ سے عافیت کی دعا کی جائے. اس لیے کہ ایمان کے بعد اگر مومن کے لیے سب سے بڑی کنجی ہے تو میرے آقا ابو بکر صدیق, مسلم امام احمد میرے سامنے موجود ہیں, مسند ابی بکر کے اندر 7 حدیثیں موجود ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف عافیت ہے. اب آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا میرا ابو بکر پتا ہے میرے امتیوں تمہیں کتنا چاہتا ہے, اس نے تو مجھ سے تمہارے بارے میں اتنی چیزیں مانگ لی ہے کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ تم اب اس سے راضی ہو جاؤ اور تم اس سے محبت کرو, تم اس سے محبت کرو, تم اس سے, اور اس کے گستاخوں سے کبھی پیار نہ کرو, اس کے گستاخوں سے. کل میں اپنے دوستوں کو ڈانٹتا رہا کہ سب کچھ ہو گیا, پھر بتایا اللہ کی عزت کی قسم اگر مجھے اس وقت پتا ہوتا تو ان کھٹملوں کے پیچھے میں گاڑی ریورس کر کے آتا, اور میں کہتا کہ جو صدیق اکبر کے غلام ہیں میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں, وہ تم جیسے کتوں کے سر پر گولیاں مارتے ہیں. اور ایک مسئلہ میں یہاں پر کلیئر کروں, سنیے یہ میسج کوئی شہرت وغیرہ کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب چلا دیا کسی نے اپنی طرف سے چلا دیا ہے, ٹھیک ہے, اس سے نہ ہمیں کوئی پروٹوکول کی درخواست ہے نہ کوئی مقصد ہے, ٹھیک ہے نا, اور نہ کوئی مشہوری ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی یہ ذہن میں نہ رکھے, میں اپنی نیت کو واضح کر دوں کہ جناب یہ ہمارے لیے سب سے بڑی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس آغوش میں آئے جہاں صدیق اکبر کا ذکر تھا, جن مرشدوں کے آستانوں کی مٹی میں ہماری جبینیں جھکی, تو وہ خاک مبارک تھی جن آستانوں سے صدیق اکبر کا ذکر تھا, تو ہمارے لیے پھر انہی آستانوں پر اس موت کی ہم تمنا کرتے ہیں عافیت کے ساتھ کہ جو کاندھا دینے والے ہوں یا دعا کرنے والے ہوں یا چلنے والے ہوں تو وہ ابو بکر صدیق کے عاشق تھے. ہمیں صدیق اکبر کی محبت سے وہ سب کچھ مل گیا جس کو 100 سال میں نہیں ملتا. خدا میرے مرشد کی برکت سے مجھے اتنی عمر میں اتنا مل گیا جو لوگ مجھے کہتے ہیں 200 سال بھی عمر اگر بندہ پائے تو اس کو نہیں ملتا. تو الحمدللہ یہ جملہ میں تحریر سے نعمت کے لیے عرض کر رہا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نہ یہ میسج کوئی پیر بننے کے لیے چلائے گئے, ٹھیک ہے, اگر کسی نے چلائے ہیں, نہ ہم نے کوئی بدماشی دکھانی تھی, نہ کوئی پروٹوکول کرنا تھا, نہ مشہوری تھی. الحمدللہ جن کا نام مشہور ہے ان کا نام لیتے ہیں تو 4 دنگ عالم میں مرشد کے صدقے ہمارے نام موجود ہیں الحمدللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صدیق قبول فرما لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حدیث کی کتاب میرے سامنے ہے, کیونکہ حدیث کی کتاب تھی میرے دل میں بات آئی, میں نے وضاحت کی آپ کے سامنے. اب آگے چلیے اس مسئلے کو ایشو مت بنائیے گا, ٹھیک ہے. آپ ہر سنی ہر وقت اپنی کمر کش کر رکھیں عقیدے کی حفاظت کے, بد مذہب آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا, بد مذہب آپ کا کبھی یار نہیں ہو سکتا. اور جو صدیق اکبر کے لیے دل میں بغض رکھے اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی گزر نہیں ہو سکتا. اب آپ سنیے, فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی, کہ اے میرے امتیوں, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ابو بکر سے محبت اور اس کا شکر میری امت پر واجب ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ ابو بکر صدیق نے امت کے لیے کیا کیا ہے جو حضور نے اتنے بڑے جملے فرمائے ہیں. تھک گئے تم؟ آپ ذرا سنیے, میں کیونکہ رات کا مسلسل جاگا ہوا ہوں, کل کا دن بھی گزرا ہے رات بھی گزری ہے, اس لیے بولنے میں مجھے کچھ لکنت سی محسوس ہو رہی ہے, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا بیداری اگر آپ رکھیں گے تو مجھے تسلسل ملتا رہے گا. اب یہ حدیث پاک, یہ اب اس حدیث کو, یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ, فیض رضا انشاء اللہ جاری رہے گا. آپ سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرے ابو بکر کی محبت میری امت پر واجب ہے, تو آخر حام کر بیٹھو کہ صدیق اکبر نے امت کے لیے حضور کو راضی کیسے کیا کہ حضور خود حریصن علیکم بالمومنین رؤوف رحیم ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جیت لیا حضور کی امت کے لیے, تو حضور نے فرمایا ابو بکر جیسا شفیق تمہیں ملے گا نہیں. حدیث سنیے, حدثنا عبداللہ حدثنا ابی سنا, یہ پوری سند اس کی آگے چلتی ہے, اور راوی یہاں پر حضرت انس ابن مالک, یہ مسند انس ابن مالک کے اندر یہ روایت حضرت امام احمد نے نقل کی ہے. قال حدثنا قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت قتادہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے اس روایت کو لیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک بات میں یہاں پر آپ کو ایک ذکر کر دوں, میں نے یہ حدیث پاک زبیر بھائی کسی 8-10 سال پہلے ایک رسالہ جمع کیا تھا ابو بکر صدیق کے عقائد کی, وہ رسالہ کسی نے لے جا کے بنونی ٹاؤن میں دکھایا اور یہ حدیث اس میں لکھی تھی, اس نے لکھا کہ ایسی کوئی حدیث کتاب میں نہیں ہے, شاید اگر میں ڈھونڈوں تو وہ استفتہ بھی میرے پاس موجود ہوگا, لیکن میں نے کہا دیکھو سنی کو اگر حضور کی تعریف کی بات مل جائے نا, اگر وہ پڑھے گا بھی نہیں تو کہے گا یار بات تو کمال کی ہوگی کہیں پر, لیکن بغضی وہ ہے جو لکھی ہوئی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. غیر مقلدوں کی کتاب ہے فتاوی علماء الحدیث عبداللہ روپڑی کی, اسی مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے موجود ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا یار اس روایت کو میرے امام نے عمل اولا میں نقل کیا, میں نے اس کو مسلم امام احمد میں حوالہ بھی لگایا, جن نمبر 4 کے اندر موجود ہے, یہ جن نمبر 3 میرے پاس ہے. سرکار کی خدمت میں ایک شخص آیا علیہ الصلوۃ والسلام اور کہا حضور ایک شرط پر ایمان لاؤں گا, 2 وقت کی نماز پڑھوں گا, 3 وقت کی نہیں پڑھوں گا, 2 وقت کی پڑھوں گا, 3 وقت کی نہیں پڑھوں گا. تو میرے آقا ایسے مختار کو نے فرمایا جا 2 وقت کی پڑھ, 3 وقت کی نہ پڑھ. یہ حدیث سنیے, یہ حدیث عبداللہ روپڑی سے کسی نے پوچھی جو فتاوی علماء حدیث کے اندر, یہ کوئی گالی تفرقہ نہیں ہے, خلاف نہیں بولنا, یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے, جو لکھی ہوئی آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے پاس فتاوی موجود ہے ریکارڈ اور آپ پوری دنیا میں جا رہا ہے. عبداللہ روپڑی سے کسی نے پوچھا آپ اہل حدیث ہیں, یہ بتائیں کہ کیا کسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے, مسلم امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا 2 وقت کی نماز پڑھوں گا, 3 وقت کی نہیں پڑھوں گا. اس نے کہا یہ جھوٹی بات ہے. کیا کہا اس نے؟ میں اس کو برملہ اس لیے کہتا ہوں, یہاں پر طلبا بھی بیٹھے ہیں, وہ اس پیغام کو سنیں اور آگے پہنچائیں. میں اس کو بیان کر کے اپنی ایک ڈیوٹی پوری کرتا ہوں. میرے پاس جو فتاوے کے 2 نسخے, دونوں پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ میں ہم رہیں یا نہ رہیں, میں نے اس پر لکھا اس نے کس بیانی کی ہے اور اس نے بغض کیا ہے. یہ حدیث میرے امام الامن الاولام نے فلاں سطح پر لکھی ہے اور جہاں سے لیا تو مسلم امام احمد کے جن نمبر 4 میں بھی حدیث موجود ہے. اور یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ امام مسلم کی شرط پر انتہائی صحیح حدیث ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح اب جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس سے اہل سنت کا مطلب کتنا ظاہر ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر سے پیار کرو, ابو بکر سے محبت کرنا میری امت پر واجب ہے. پیار کرنا ہی نہیں, اس کے گن گانا, اس کا شکر ادا کرنا. ابھی ہمارے زبیر بھائی جو کلام پڑھ رہے تھے شکر ادا کر رہے تھے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ان کی منقبت جو پڑھ رہے تھے تو شکر گزاری ہے. یہ اہل سنت جو پڑھتے ہیں, تو حضور نے فرمایا محبت بھی کرو اور شکر بھی کرو, محبت بھی کرو اور. اب سنیے میرے دوستو, مسلم امام احمد میں روایت موجود, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا قال وعدنی ربی عز وجل ان یدخل من امتی الجنۃ 100,000. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا, حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا. کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ وعدنی ربی عز وجل, میرے رب نے جو عزتوں والا ہے, جو قدروں والا ہے, وہ عزیز ہے, وہ جلیل ہے, اس نے مجھ سے وعدہ کیا. وعدنی, وعدہ کیا, وعدہ کیا کہ کیا کہ ان یدخل من امتی الجنۃ 100,000, میری امت میں سے 1,00,000 آدمی کو بغیر حساب کے جنت میں ڈالے گا. سن رہے ہیں علی صاحب؟ یہ مسلم امام احمد پڑھ رہا ہوں. رب نے مجھ سے, حضور فرماتے ہیں, حضرت انس کہتے ہیں راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب نے مجھ سے, حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, حضور نے فرمایا مجھ سے رب نے وعدہ کیا کہ میری امت میں سے 1,00,000 آدمی کو جنت میں داخل کرے گا. کہتے ہیں ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے پاس. فقال ابو بکر, حضرت ابو بکر کا عقیدہ دیکھیے, یا رسول اللہ زدنا زدنا زدنا. حضور آپ کی امت کو 1,00,000 تو ہوگی نہیں, کہاں کا زدنا اور بڑھائیں نا. بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے, ہاشا غلط غلط, یہ حوس بے بسر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, مانگ ہی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا. حضرت ابو بکر کا عقیدہ دیکھیے، وہ جانتے ہیں کہ حضور کی چلتی ہے. جملہ کہتے ہیں زدنا، آپ بڑھائیں نا. زدنا یا رسول اللہ، حضور ہمارے لیے اور بڑھا دیں تھوڑا، اور بڑھا دیں یا رسول اللہ اور بڑھا دیں. حضور نے نہیں فرمایا چپ کر ابو بکر، ابھی جبریل آئے گا تو اس سے پوچھ لوں گا کہ بڑھانے کی اجازت ہے کہ نہیں، بلکہ آگے جملہ سنیں آپ. حضور نے سنا، فرما ابو بکر تو تو مراد پر پہنچا ہوا ہے اور میری امت کا اتنا خیر خواہ ہے تو. کہا حضور 100,000 کیوں جنت میں جائیں گے یا رسول اللہ؟ حضور سب جائیں اور بڑھائیے، زدنا ہمارے لیے اور بڑھائیے. سرکار نے فرما قال لہو، حضور نے ابو بکر سے کہا او ہا کزا، چل اتنے اور سے لب بنائی حضور نے، لب کیونکہ آگے لب کا ذکر آ رہا ہے، یعنی چلو بنایا ایسا، اور فرمایا ابو بکر اتنے اور. یعنی دیکھو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ حضور مختار کل ہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے مختار کل ہیں. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، یا حدیث ماخذ بن رہی ہے اس کا. اب آپ دیکھیے حضرت ابو بکر کہتے ہیں زدنا، حضور ہمارے لیے اور بڑھائیں نا. قال له، حضور نے ابو بکر سے کہا او ہا کزا، اس طرح اور، اتنے اور ابو بکر. تو حضرت ابو بکر آگے سے کیا کہتے ہیں، قال یا نبی اللہ، پہلے کہتے تھے یا رسول اللہ، اب دوسری دفعہ کہتے ہیں یا نبی اللہ زدنا، حضور اور بڑھا دیں. پہلے کہا اے اللہ کے رسول بڑھائیے، حضور نے کہا اتنے اور، اب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بڑھائیے. رسول کہہ کر بھی بڑھوا دیا اور نبی کہہ کر بھی بڑھوایا، اور اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے بس کرو، اتنا نہیں ہوتا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ. حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر جملے موجود ہیں، کہا یا نبی اللہ زدنا، ہمارے لیے اور بنائیے. فقال وہاکذا، ابو بکر اتنے اور، اتنے اور. فاشار بیدہ، حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا. قال یا نبی اللہ زدنا، پھر کہا اے اللہ کے نبی اور بڑھائیے. فقال وہاکذا، سرکار نے تیسری دفعہ کہا لے اتنے اور. حضرت عمر بھی قریب بیٹھے تھے، حضرت عمر کہنے لگے قطع کا یا ابو بکر، ابو بکر چھوڑ، ابھی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں، آپ چھوڑیں اس کو. تو حضرت ابو بکر جواب کیا کہہ دیتے ہیں، مال نہ ولا کا، تیرے کو کیا جاتا، تجھے کیا جاتا ہے، مال اکا والا نہ، کیا تجھے جاتا ہے، ہمارے لیے حرج کیا ہے، جب مصطفیٰ بخشوا سکتے ہیں، ہم اگر سفارش کریں اور ساری امت جنت میں چلی جائے تو تیرے لیے کیا ہے عمر. حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر فقال عمر قطع کا یا ابو بکر، ابو بکر چھوڑو. قال ما لنا ولک یا ابن الخطاب، اے ابو بکر اگر میں یہ بولتا رہوں حضور بڑھاتے رہے تو میرا کیا جا رہا ہے اور تیرا کیا جا رہا ہے، ما لنا وما لک، میرا کیا جا رہا ہے اور تیرا کیا جا رہا ہے. تو حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی تو پھر حضور کے شاگرد ہے نا، وہ بھی تو عاشق ہے. وہ جواب دیتے ہوئے حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں فقال له عمر، عمر نے کہا اللہ عز و جل قادر ان یدخل الناس الجنت کلهم بحکمته واحده. ارے ابو بکر بار بار بولنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ حضور نے جب پہلی دفعہ لب بنائی تھی اسی وقت خدا نے سب کو بخش دیا ہے. اب یہ بات درست ہے یا کیا ہے؟ سرکار نے جب سنا کہ عمر نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ میں نے جب پہلی دفعہ یہ ہاتھ اٹھایا تھا تو سارے کام ہو گئے تھے، یہ ابو عمر نے صحیح بات کی ہے؟ سرکار دو عالم حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر، عمر تو نے بالکل سچ کہا. اور یہاں پر حدیث ختم ہو گئی ہے، یہ پوری حدیث ہے، یہ پوری حدیث ہے. یہاں پر حدیث کے آخری الفاظ تھے صدق عمر، عمر نے سچ کہا، عمر نے سچ کہا، عمر نے، عمر نے. عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. لا ورب العرش، جس کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے. آخری روایت مسلم امام احمد سے پڑھ کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے، اور یہ میں اپنی مغفرت اور آپ کی مغفرت کی نیت کر کے پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت آخری وظیفہ کیا تھا؟
اور وقت ختم ہو گیا، میں کتاب بھی نہیں لایا، ورنہ میں وہ کتاب سے آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا. الحاوی میں بھی ہے کہ حضرت ابوبکر کا وصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں ہوا. سرکار کا وصال ہو گیا، آپ ممبر پر جاتے زارو قطار روتے، مصلی پر آقا کو نہ دیکھتے زارو قطار روتے، کھانا کم ہو گیا، پینا کم ہو گیا، جسم گھلنے لگا، اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی مہمیں سر کی. مسلمہ کذاب کا تشتبام کیا، منکرین زکات کو نکیل دی. حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کی اس لشکر کو روانہ کیا، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ منکرین زکات کو نکیل دی. اتنی بڑی بڑی مہمیں بھی اس میں آپ نے طے فرمائی، اور دو سال کے لگ بھگ آپ نے اس خلافت کے سلسلے کو شروع کیا. کھانا پہلے کے مقابلے میں تھوڑا رہ گیا، اور فراق، میری ماں خود کہتی حضرت عائشہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آپ روتے رہتے تھے، اور حضور کی یاد میں ایک شعر پڑھتے رہتے تھے، اور اسی شعر پڑھتے ہوئے آپ کا وصال ہوا ہے. میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اسی شعر کو پڑھتے ہوئے، اسی شعر کو پڑھتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر اس دنیا سے گئے ہیں. حدیث کے الفاظ سنے، حدثنا حسن بن موسیٰ وعفان قال حدثنا حماد بن سلمتہ عن علی بن زید عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا تمثلت بهذا البیت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یقضی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیاوی فانی زندگی کے آخری لمحات میں ایک شعر گنگناتے تھے. بولیں سبحان، جب یاد آ گئے ہیں. اس سے پہلے مصرع کیا، ان کے نثار ان کا نثار کو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر، یہ میرے امام کا مزاج صدیقی مزاج ہے، فاروقی مزاج ہے. شریعت دیکھنی ہے تو امام احمد رضا کے گھر جا کر دیکھو، ان کی تعلیمات میں دیکھو. اب آپ دیکھیے، میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ انہا تمثلت بهذا البیت، ایک شعر تھا، ایک بیت تھی، ایک شعر تھا، ایک نظم کا حصہ تھا جس کو آپ گنگناتے تھے. فرما یقضی، جو آپ کے قضا کے وقت تک چلتا رہا، موت کے وقت تک چلتا رہا، وہ کیا تھا؟ وہ ابیدو یستسقی الغمام بوجهه، یہ شعر، وہ ابیدو یستسقی الغمام بوجهه سمال الیتاما عصمت للارامل. یہ حضرت ابوبکر اپنے انتقال کے وقت گنگنا رہے ہیں، اور یہ شعر جناب ابو طالب نے پڑھا ہے حضور کے لیے. جب حضور کی عمر 10 سال تھی، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ تم بتوں کو نہلا رہے ہو، بتوں کو سجدہ کر رہے ہو، بنو ہاشم تم میں ہے، جاؤ بنو ہاشم کو راضی کرو، رب بارش دے دے گا. لوگ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب حضور کو گود میں اٹھا کر لے گئے. فرماتے ہیں کہ جس وقت مطاف میں پہنچے تو سخت گرمی تھی، سخت. ابو طالب نے کہا حضور سے، پیارے ہاتھ اٹھا. سرکار کے معصوم ہاتھ اٹھے. راوی کہتا ہے ہاتھ اٹھنے تھے، اصحابہ میں موجود امام ابن حجر نے لکھا، ہاتھ اٹھے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی، بادل آنا شروع ہو گئے. میرے آقا نے ہاتھ ہتھیلی اپنے چہرے پر لگائی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. ابو طالب گود میں اٹھا کر سرکار کے پیشانی کو چومتے ہیں، اور یہ شعر بنایا ابو طالب نے، اور کہتے ہیں وابیدو اے گورے گورے چہرے والے. یہ میرے امام نے ٹکا کر لکھا الامن اللہ کے اندر، اس کو تخمینیں کی ہے. وہ اب یدو گود میں حضور ہے، جناب ابو طالب کا کی نظریں حضور کے چہرے پر ہیں، بارش برس رہی ہے، کئی دنوں سے مکے میں بارش نہیں ہے، زمین سخت گرم ہو چکی ہے، آسمان انگار پھینک رہا ہے، آگ پھینک رہا ہے، اور یہاں پر جب بارش برس رہی ہے لوگ حیران ہیں کہ اس بچے نے ہاتھ اٹھایا اور بارش ہو گئی. کہ بنو آشم کے بچوں کی یہ شان ہے، گود میں اٹھا کر اب چوم رہے ہیں حضور کو. تم پہنچے نہیں مکہ، تم پہنچے نہیں مطاف، ابو بکر ایسی پڑھ رہے ہیں یہ شعر، چومتے ہیں حضور کو، اور چوم کر شعر پڑھتے ہیں، وہ اب یدو اے گورے گورے چہرے والے یستسقی الغمام بوجهه، یہ بارش جو آ رہی ہے یہ تیرے مکھڑے تیرے چہرے کا صدقہ ہے. سمال الیتاما
تو یتیموں کا پالنہار ہے، وَعِصْمَتٌ لِلْأَرَامِلِ، اور تو بیواؤں کا سرپرست ہے۔
کتنے سال کی بات ہے؟ اب حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، ٹھیک ہے، اب حضور نے ہجرت کر لی، اب حضور آ گئے مدینہ شریف، اب عمر ہے 55 سال، اب عمر کتنی ہے؟ تم کتنے سست ہو جاتے ہو یار، اب عمر کتنی ہے؟ 55 سال، وہ 10 سال تھا، اب ہے 55 سال، 55 سال کی عمر ہے۔ سرکار اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، ایک دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، ابن حجر لکھتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر چیخنے لگا، اور وہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ کے کرم کو کیسے مائل کریں گے اپنی طرف، تو اس نے ٹکا کے شعر پڑھا اپنی عارضی پر، اس نے کہا، لَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ۔ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، مویشیاں مر رہی ہیں، تو حضور نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں کچھ، تو اس نے پھر شعر پڑھا، لَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، حضور آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کے پاس مشکل میں بھاگ کر جائیں، آپ کے سوا، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، لیس لنا، کوئی نہیں ہمارے پاس واسطہ ذریعہ، الا الیک، آپ کے سوا، فرارنا، جس پر مصیبت میں جا کر جس کو پکڑے ہم، وہ اینا فرار الخلق، اور حضور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اینا فرار الخلق الا الی الرسول، خدا کی مخلوق پر جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ نبیوں کا دامن پکڑتی ہے، بس یہ کہنا تھا، دریا رحمت جوش پہ آ گیا، منبر لگ گیا، لوگوں کو تیار کر دیا گیا، آقا آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے۔ یہ بارش کے کئی واقعات مدینے کے ہیں، لیکن میں نے اس واقعے کو ابن حجر سے دیکھا، وہ واقعہ بالکل مسجد غمامہ سے ہٹ کر نظر آتا ہے۔ سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھایا، کھجور کی شاخیں ہیں، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھتے ہیں تو اسی طرح ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، بادل آ گئے، چہرے پر ہاتھ لگتے ہیں کہ پہلا قطرہ حضور کے امامے پر آتا ہے، امامے سے چہرے پر آتا ہے، بلا تشبیہ چہرے سے ریش مبارک پر آتا ہے، اور داڑھی سے قطرہ گرتا ہے تو میرے آقا ہاتھ میں رکتے ہیں، اور ہاتھ میں رک کر اس قطرے کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ سے کہتے ہیں، لو کان ابا طالب بھیا، کاش آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے، اب وہ قطرہ یہاں پر گر رہا ہے، فرمایا لو کان ابا طالب حیا لأقرت عیناہ، خدا کی قسم میری نبی والی شان دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، انہوں نے تو میرا بچپن دیکھا تھا نا، آج یہ شان شوکت دیکھتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ حضور کے جملے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من ینشدنا فی قولی، کون ہے جو میرے چاچا کی نعت پڑھے گا، کھڑا بھی ہوا تو علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، مولا علی کھڑے ہوئے، بخاری اٹھا کر دیکھیں، اب آئیے بخاری کے اندر، کتاب الاستسقاء میں، اب کتاب الاستسقاء میں، مولا علی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر حضور سے کہنے لگے، حضور میرے والد کا وہ شعر، وہ اب یدو والا، حضور نے کہا ہاں 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 وہی والا، پڑھ پڑھ علی پڑھ علی، وہیں سے شروع ہو گئے، وہ اب یدو یستسقی الغمام بوجهه، اے گورے گورے چہرے والے، یہ بارش جو اتر رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے، سمال الیتاما، تو یتیموں کا سرپرست ہے، وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تو بیواؤں کا محافظ ہے۔ حضرت ابوبکر کو اس شعر سے کتنا عشق ہے، میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اَنَّهَا تَمَسَّرَتْ بِهَذَا الْبَيْتِ، حضرت ابوبکر اس شعر کو گنگناتے رہتے تھے، یقضی، جب موت کا وقت قریب آیا، جب موت کا وقت قریب آیا، سبحان اللہ، دیکھو ہم نے یہ شعر کتنی دفعہ پڑھا، حوالہ کتنا بنیادی میرا مولانا، سبحان اللہ، ہماری کوشش ہوتی ہے ہر خطبے میں پڑھیں، ہر دعا میں پڑھیں، ہر جگہ پڑھیں، ہم میں تو اس لیے پڑھتا تھا یہ شعر کیونکہ میرے آقا کو بہت پسند ہے یہ شعر، میں نے ایک بزرگ سے سنا، وہ کہتے ہیں حضور کو راضی کرنا ہو تو یہ شعر یاد کریں آپ اور اس کو پڑھیں، لیکن جب میں نے صدیق اکبر کی بات کی تو میں نے کہا واقعی میں صوفیہ جھوٹ نہیں بولتے سچ بولتے، جو انہوں نے مجھے 10 سال پہلے کہا تھا آج اس کی سند مجھے مل رہی ہے، کہ واقعی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزا کی کیفیت تاری ہے، سیدہ کہتی میں کان لگا کر سن رہی ہوں تو زبان پر کلمات ہے، وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ، حالانکہ حضور قبر شریف میں اور وہ پڑھ رہے ہیں، اے گورے گورے چہرے والے، اے پیارے محبوب، یہ بارشیں جو برستی ہے سب آپ کا صدقہ ہے،
آپ غریبوں یتیموں کے محافظ ہیں، آپ بیواؤں کے سرپرست ہیں. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ذاک واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابو بکر کا انداز دیکھیں زبیر بھائی، جب یہ شعر یہ پڑھتے تھے نا، وہ اب یدو یستسق الغمام، اے خوبصورت چہرے والے، اے پیارے پیارے چہرے والے، بارش برس رہی ہے، یہ آپ کے چہرے کا صدقہ ہے، آپ کے چہرے کی برکت سے بارش برستی ہے. آپ ربیع الیتامہ و عصمت للارہ، میرے ایک الفاظ یہ بھی آتے ہیں، آپ یتیموں کے سرپرست ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں. جب بھی یہ شعر ختم کرتے نا، ایک شعر جب پڑھتے، وہ اب یدو یستسق الغمام بی وجہی سمال الیتام عصمت للارہ ملے، تو فوراً اس کے بارے میں کہتے ابو بکر واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، ہاں ہاں میرے آقا ایسے ہی ہے، ہاں ہاں میرے آقا ایسے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں 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 میرے آقا ایسے ہی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہاں ہاں میرے آقا ایسے ہی ہیں، ہاں ہاں میرے آقا ایسے ہی ہیں. تو یہ صدیق اکبر کا فیضان ہے، یہ صدیق اکبر کا، یہ باتیں آگے بڑھیں گی، لوگوں تک پہنچاؤ گے، یہ سچے پاکیزہ عقیدے بچاؤ پہنچاؤ، امن ہوگا، محبت ہوگی، آشتی ہوگی، بڑے چھوٹے کا لحاظ ہوگا، بربریت ختم ہوگی، دہشت گردی ختم ہوگی، بدامنی ختم ہوگی، بد اخلاقی ختم ہوگی، بے ادبی ختم ہوگی، جب ایسی محبت کی باتیں عام ہو جائیں گی. ایسی میں نے درمیان میں کچھ لہجہ مختلف رکھا، صرف اس لیے کہ اس کے لیے لہجہ مختلف رکھنا تھا، وہ مسئلہ ایسا ضروری تھا، مسئلہ ایسا ضروری تھا. قطن میں آج کے موضوع میں ان موضوعات پر بات نہ کرتا، لیکن کچھ چیزیں ایمان کے زاویے کے اعتبار سے ضروری ہو جاتی ہے، جس کو بچانے کے لیے صرف اس تقاضے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کی ہے. سبحان اللہ، زبیر بھائی نے مجھے اعلی حضرت کا شعر لکھا ہے، اور میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور یہ جملہ پھر سن لیجئے، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے. بولو سبحان اللہ، کچھ بولتے ہیں کچھ خاموش رہتے ہیں، میرا کچھ نہیں بگاڑیں گے آپ، آپ کا بھی کچھ نہیں بگڑتا، لیکن سستی نہیں ہونی چاہیے، کاہلی نہیں ہونی چاہیے. جب کوئی معاملہ ترغیب کے ساتھ ہو نا، مثال کے طور پر میرے امام نے فتح رضویہ شریف میں سرکار کے نام نامی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے، بڑا قیمتی، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ جب بھی حضور کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو درود پڑھنا ضروری ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا کہ کیا ہوگا؟ فرما بہت سعادت ہے. فرما اگر سستی دکھائی، فرما سخت محروم ہے. کہ اگر غیر ضروری سمجھا، فرما کافر ہو جائے گا. فرما غیر ضروری سمجھا تو کافر ہو جائے گا. تو لہذا بار بار تجدید ہونی چاہیے، بار بار حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میرے ابو بکر سے محبت، میرے ابو بکر سے محبت، میرے ابو بکر کا شکر بجا لانا میری امت پر واجب ہے. بولیے سبحان اللہ. میرے امام کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے ہیں یعنی حضور نے فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو بکر و عمر کہول و اہل الجنہ، او کما قال، فرمایا کہ ابو بکر و عمر جو ہیں یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اور حسن و حسین جو ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک تفضیلی کتا پوچھنے لگا کہ یہ تو حدیث بنتی نہیں ہے حضرت ابو بکر کے لیے، بوڑھے تو جائیں گے نہیں. میں نے کہا یہ حضور کی حدیث ہے، تجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، بغض میں تو ہم کیا کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جوانی میں مرے گا اس کے سردار حسنین ہوں گے، اور جو بڑھاپے میں جائے گا اس کے سردار صدیق اکبر اور فاروق اعظم. اب دیکھیں میرے آقا اعلی حضرت کتنا خوبصورت نعتوں میں کیسا عقیدہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو. یہ بات پوری جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے یہ بات حضرت علی کو بتائی تھی، سرکار نے یہ بات حضرت علی کو بتائی، فرمایا علی ابو بکر و عمر جو ہے نا وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہے، بتانا نہیں، جامع ترمذی میں فرما بتانا نہیں. اور دیکھو میرے امام نے کیسا ترجمہ کیا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار جو جہاں. کون فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، یہ نہ فرقہ واریت کے لیے تھا، نہ دہشت گردی کے لیے تھا، نہ بربریت کے لیے تھا، نہ کسی جماعت کے اعلان کے لیے تھا، نہ کسی سیاسی ووٹ اور کوئی مقصد کے لیے تھا، نہ میں بھی اعلان کروں گا کہ چلو لائن لگاؤ میرے مرید بن جاؤ، اس کے لیے بھی نہیں تھا. یہ مقصد یہ تھا کہ جن کے ماننے والے ہیں کچھ وقت نکال کر اپنے دلوں کو ان کی یادوں سے روشن کر لیں. یہ دنیا بہت ظالم ہے میرے دوستو، ہم ہنگامہ دنیا کی نظر ہو جاتے ہیں. توجہ سنیے، اور ہمارے دل پر نہ جانے کن کن چیزوں کی محبت غالب ہو جاتی ہے. ہم ان کو بھولنے لگتے ہیں جن سے ہماری دنیا آخرت جڑی ہوئی ہے. تو ایسی محفلیں میں آیا کریں. یہ میں نہیں کہتا کہ میری محفل میں آئے، جہاں سنی علماء گفتگو کرتے ہیں، جہاں آستانوں پر مشائخ گفتگو کرتے ہیں، جہاں عشق و وفاداری اور عقیدے کی بات ہوتی ہے، وقت نکالیں جائیں تاکہ بار بار یاد رہے، تاکہ جب نزا کا وقت آئے تو پھر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہ ہو، بس ابھی ابھی کے واسطہ پیارے ایک ایسا ہو جو سنی مرے. یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر. ابھی یوم شروع ہو گئے، ابھی میرے خواجہ کا یوم آنے والا ہے، ادھر کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میرے آقا حضرت امام جعفر صادق کا یوم آنے والا ہے، 15 رجب کو ان کا یوم کریں گے انشاءاللہ، 22 رجب کو انشاءاللہ العزیز اعلان جاری ہوگا، میرے آقا حضور سیدنا امیر معاویہ کا یوم کریں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ یہ سارے ایام، اور اسی کے آخر میں انشاءاللہ وقت رہا تو امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا عرس کریں گے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا عرس کریں گے. اور انشاءاللہ شعبان کے اندر ابتدا میں میرے آقا حضرت امام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم کریں گے. یہ چند یوم ہے، اور رجب 27 رجب تو ہے شب معراج، اس کے ساتھ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اور شب برات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 7 پروگرام ہوں گے. اور اس مسجد کی برکت سے ہمیں شرف ملتا ہے کہ تقریباً ہر سال کوئی 25 یا 29 عرس ہوتے ہیں الحمدللہ، اور آپ آتے ہیں تو پھر جن کے لیے آتے ہیں وہ پھر اپنے غلاموں کو پھر حکم کرتے ہیں، اور وہ خادموں کی طرح آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا دعا کریں کہ جنہوں نے یہاں پر لنگر کا اہتمام کیا ہے، ہم ان سے کیا دعا کریں، میں تو اکثر کہتا ہوں وہ ہمارے لیے دعا کریں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں. وہ بڑے پہلے ہمارے وہاں یہ ہوتا تھا کہ شور شرابہ، نہیں ہمارا یہ، میں نے سب کی چھٹی کرا، میں نے کہا جا یہاں سے، میں نے ہم لنگر کراتے آپ نے ہم سے پوچھا نہیں، میں نے کہا سنو نکلو باہر یہاں سے، جاؤ اپنے بنگلوں میں لنگر کراؤ، اس مسجد حبیبیہ میں لنگر ہوگا تو پھر فقیروں کے انداز میں ہوگا، یہاں چودراہٹیں نہیں چلے گی، جس کے نام پر دینا خاموشی سے اس کے نام پر دو، ان کو راضی کرو ہمیں نہ سناؤ، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور آپ دیکھیے کوئی نہیں. اب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم بھائیوں ہمارے لیے دعا کرو، تمہیں مرتبہ کیا ملا ہے، تم سیدنا صدیق اکبر کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہو، اور کسی کے مہمان کی خدمت کرنا صاحب خانہ کو راضی کرنا ہے. میں نے تو سیدھی سیدھی مولویوں تقریر کر دیا ہوں، لیکن آپ مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے. ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم ہمارے لیے دعا کرو. تم نے ان مہمانوں کی عزت کی ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ قدر والے لوگ ہیں، یہ صدیق اکبر کے آستانے میں آئے ہیں. ہاں ایک دفعہ یوں ہوا، بھی چلتے چلتے میں بات کروں، ایک عام سی نیاز بنائی گئی کہ جس کو کوئی کھا نہ سکے. میں نے کہا اگر تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوتا تو یہ کھلاتا، تمہیں کس نے کہا غوث پاک کے نام پر ایسا کھانا دو، تمہیں کس نے کہا، نہیں کر سکتے جاؤ نہیں کرو. میں اس لیے نہیں کہ ہے نہیں ہے، کہتے جی ٹھیک ہے ابھی وہ مسجد میں لنگر ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی بس چلا دو. لوگوں نے آ کر کہا کہ شاہ صاحب ہماری زبانیں جل رہی تھی، تو ہم نے کہا چلو چھٹی کرو، یہاں سے پانی پی کر جائیں، ذکر سن کے جائیں، لیکن اگر مہمان نوازی ہو تو جن کے لیے کر رہے ہو ان کو دیکھ کر کرو، مظفر شاہ کو دیکھ کر نہ کرو. اور اللہ کی عزت کی قسم میں کسی معاملے میں مداخلت بھی نہیں کرتا. یہ تشریف لاتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، ہم ان کے دعا کرتے ہیں چاپلوسی کے لیے نہیں، اپنے اجر کے لیے، کیونکہ یہ صدیق اکبر اور مہمان نیک لوگوں کے مہمانوں کے خدام ہیں، ہمیں ان کی قدر ہے دل کے اندر. ہم ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے، ان کے خزانوں کو ہمیشہ بھر کے رکھے، اور ان سے کہتے ہیں آپ ان مہمانوں کے سجانے والے ہیں تو ہم بھی لائن میں کھڑے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم نے جو دو جملے کہے ہیں یہ بھی صدیق اکبر کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. تو لہذا ان دوستوں کے لیے آپ دعا کریں کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور آج پورا دن نیاز کی ہے، سلسلہ کیا ہے، جہاں پر یہ نیازیں ہوتی ہیں یہ ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے. میں نے یہ چند جملے اس لیے بیان کیے ہیں، کوئی سختی اگر کسی کو لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، میں نے صرف اس لیے بیان کیا کہ ہمارے مزاج اخلاص کی طرف ہونے چاہیے، ہمیں مشیور ہونا چاہیے. اتنا پیسہ آپ دے رہے ہیں، لاکھ لاکھ روپے کی نیاز آپ کر رہے ہیں، متمع نظر اپنی ذات ہے تو فائدہ کیا ہے، متمع نظر ان کا ہو جن کے مہمان ہیں. تو میں صرف ایک مخلصانہ انداز میں یہ رائے پیش کر رہا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جہاں پر یہ سلسلے ہوتے ہیں یہ جاری رہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لنگروں کو بند کر دیا جائے، پیسے دوسری طرف لائے جائیں، ان کی بھی نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اس طریقے میں کیا خیر ہے ہم نہیں جانتے، لیکن جس بزرگ کی کتاب پڑھی ہے وہ یہی لکھتا ہے، کھلاؤ کھلاؤ. حضور نے بھی یہی فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام کو ایمان بھی اسی طریقے سے ملا، فرماتے میں نے حضور کی زبان سے سنا، افشو السلام و اطعام الطعام، سلام عام کرو کھانا کھلاؤ. غوث اعظم کے سامنے محدث ابن جوزی روتے ہیں، کہتے ہیں حضور غلطی ہوئی میرے سے معاف کر دیں، کا معاف کر دیا، کا معافی کا کوئی مجدہ سنا ہے، کا کھانا کھلاؤ. اب یہ کیوں ہے یہ بڑے جانے، اور میں سمجھتا ہوں ہماری عقل کی رسائی نہیں، بس خیر اس میں ہے کہ اس چیز کو ختم نہ ہونے دیں، کھلائیں حسب استطاعت جتنا ہے کھلائیں، لوگوں کو، غریبوں کو کھلائیں، مہمانوں کو کھلائیں، جو خدمت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ جو چلا گیا وہ پھر آئے گا، اور جو رک گیا وہ پھر نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. آج ہمارے زبیر بھائی نے بھی ہماری محفل میں چار چاند لگائے، اور اتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ منقبت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے زبیر بھائی کو بھی سلامت رکھے. جن حضرات نے یہ مائک کا یہ اور یہ تمام اہتمامات ریکارڈ کے کیے ہیں، ان دوستوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو علم عمل میں، مال میں برکت عطا فرمائے. جو حضرات آئے ہیں اللہ رب العالمین تمام کے آنے کو قبول فرمائے. بے روزگاروں کو اللہ روزی عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، صاحبان اولاد کو ان کی اولاد کا فرمان بردار بنائے. جو بچیوں کے رشتوں کے خواہاں ہیں یا اللہ صدیق اکبر کے صدقے ان کی بچیوں کے لچھے رشتے مہیا فرما. مولا کریم جن کے بچے نافرمان ہیں ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کا فرمان بردار بنا. جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تادیر شفقت و محبت والا رکھ. جن کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اور اس مسجد کے لیے دعا کریں اللہ اس کی بنیادوں کو ہمیشہ تو سلامت رکھے، اس کی رونائی اس کی زیبائش کو ہمیشہ سلامت رکھے. ہم رہے نہ رہے یہ مسجد سلامت رہے، یہ اہل سنت کا مرکز رہے، اس میں قال اللہ قال رسول کی صدائے رہیں، کیونکہ اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کو بچانے والے آج تک کئی مخلصین گزرے ہیں. ان صفوں میں نماز پڑھنے والے جو مسلمان دوست ہمارے بزرگ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، دعا کریں اللہ ان کی بھی درجات بلند فرمائے. کئی ایسے ہیں جن کا تصور میرے ذہن میں اس وقت ہے، ان کا نام بھی میں جانتا ہوں، اور کئی ایسے ہیں جن کے نام میں نہیں جانتا لیکن ان کا چہرہ میرے سامنے ہے. آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہر محفل کے بعد مجھے بچوں کی طرح شفقت دیا کرتے تھے. دعا کریں اللہ ان کے قبروں میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو اللہ رب العالمین گلے گلزار فرمائے. یہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سرپرست ہیں الحمدللہ، جو عمر کے اس حصے میں بھی آ کر ہماری سرپرستی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت و کمال عطا فرمائے. اور جس بزرگی کے ساتھ یہ نوجوانوں کی شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نوجوانوں کو ان کے ساتھ جڑ کر ان کی شفقت و محبت کا وافر حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی میرے بابر بھائی کورنگی سے آئے، کوئی لانڈی سے آیا، کچھ یہاں پر لوگ ہیں ملیر سے آئے ہیں، کچھ نیو کراچی سے آئے ہیں، پورے شاہ فیصل کالونی سے آئے ہیں. میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کے ہر قدم کی آہٹ کو قبول فرمائے. اور آپ نیکی کے لیے آئے، میں تو مولوی صاحب تھا، میرا کام تو تقریر کرنا تھا، آپ آئے ہیں، آپ اس مجمع کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی نیت اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے تھی. اب آپ کے لیے میں جملے کہتا ہوں، آپ آمین کہیں کہ یا اللہ اس محفل کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ہر عزت، ہر ترقی، ہر کمال، ہر مقام، ہر عافیت کا ذریعہ بنا. واخر دعوانا الحمدللہ.